الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الاعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون فقال عز وجل في سورة يونس ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات قومی اسمبلی کے جو انتخابات 24 اکتوبر کو ہوئے تھے ان پر ایک مکمل اور بھرپور تبصرہ میں پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں اگرچہ میری ایک عام عادت بھی ہے کہ میں گزشتہ جمعے کی اپنی گفتگو کا اجمالی اور آج تو اس کی خصوصی ضرورت اس بنا پر بھی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ جمعہ چونکہ یہاں مسجد دارالسلام میں نہیں تھا بلکہ وہ میں نے قرآن اکیڈمی میں ادا کیا تھا لہذا یہاں کے جو مستقل شرکا ہیں ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ باتیں ان کے علم میں نہ ہوں لیکن اس سب کے باوجود میرا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ میں اس پر سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں لہذا میں آج کوئی وقت اس کے اعادے پر صرف نہیں کروں گا اس کا کیسٹ موجود ہے جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہوں کیسٹ لے سکیں گے سن سکیں گے چاہے وہ خریدیں چاہے آریتن لے لیں پھر یہ کہ وہ مکمل تقریب جو ہے آئندہ جو ندا آئے گا اس میں انشاءاللہ شائع ہو جائے گی بلکہ ارادہ یہ ہے کہ اسے اور ذرا مکمل کر کے بعض چیزیں کہ جو سمجھئے کہ خلا رہ گئے تھے اس گفتگو میں ان کی بھی تکمیل کر کے انشاءاللہ پھر وہ میثاق میں بھی شائع کر دی جائے گی اب اس کے بعد جو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے اس سے وہ کیفیت کے جو قومی اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے میں سامنے آئی تھی مزید گہری ہوئی ہے مزید پختہ ہوئی ہے اس میں چونکہ کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ کہ واضح ہو چکا ہے کہ مرکز میں اور پنجاب میں تو آئی جے آئی بالکل اپنی ہی قوت کی بنیاد پر مستحکم حکومتیں بنا سکتی ہیں ان کو وہ اب خطرہ نہیں ہے کہ کسی بڑے صوبے میں کوئی حکومت ان کی مخالف موجود ہو اور بھی بہت سے حالات ان کے لیے زیادہ سازگار ہیں بنسبت سابقہ حکومت کے بلکہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ غالباً بقیہ تینوں صوبوں میں بھی آئی جے آئی کے ساتھ دوسری جماعتیں مل کر یوں سمجھئے کہ نان پی 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 کولیشنز کی گورنمنٹ قائم ہو جائیں گی یہاں تک کہ غالباً سندھ میں بھی صورت یہی ہوگی اور پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھنا ہوگا یہ بات بھی اب آج آخری طور پر فیصلہ جو ہے سامنے آ چکا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ملک کے اب نواز شریف صاحب ہی ہوں گے اس اعتبار سے جو صورتحال قومی انتخابات کے نتیجے میں سامنے آئی تھی وہ اور نکھر کر مزید واضح ہو کر مزید اس کا جو بھی رنگ تھا وہ اور پختہ ہو کر سامنے آ گیا ہے بہرحال مجھے اب جو کچھ عرض کرنا ہے اس میں گزشتہ تقریر میں تو میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ سیاسی اعتبار سے میں نے اپنا تبصرہ مکمل کر لیا تھا قومی سطح پر بھی جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں لیکن ایک چیز رہ گئی تھی اور وہ یہ کہ اس انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے ہیں ان میں مذہبی جماعتوں کا کیا میزانیہ نفع و نقصان ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان میں سے کس کو کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے اور آیا مذہبی جماعتیں بحیثیت مجموعی کچھ آگے بڑھی ہیں یا نہیں بڑھی ہیں. میں اس ضمن میں بھی چونکہ آج مجھے اصل میں کچھ اور باتیں تفصیلاً عرض کرنی ہیں، لہذا صرف اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے میں صرف اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کر رہا ہوں. میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ مذہبی جماعتیں ہیں کہ جو راسخ العقیدہ اور جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ روایتی ہمارے علماء قدیم نظام تعلیم سے فارغ شدہ علماء کرام کی قیادت میں جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، اسی طریقے سے جمعیت اہل حدیث، یہ ہے خالص. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو تقسیم ہے اپنے آپس میں اپنے مابین، وہ ہے مسلک کی بنیاد پر، دیوبندی مسلک، بریلوی مسلک، اہل حدیث مسلک. ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ صورت سامنے آتی ہے کہ دیوبندی مسلک کی جو دو جمعیتیں اس وقت ہیں، اصل میں یہ ایک ہی تھی لیکن منقسم ہو کر دو ہو چکی ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور جمعیت علماء اسلام مولانا درخواستی گروپ، بلکہ صحیح طور پر اب اسے مولانا سمیع الحق گروپ کہنا چاہیے. ان دونوں کی جو مجموعی سیٹیں آئی ہیں مرکزی اسمبلی میں وہ 8 ہیں. صوبائی کے اعتبار سے سندھ میں بالکل خالی ہے ان کا سکور بورڈ، کوئی ایک سیٹ بھی انہیں حاصل نہیں ہو سکی دونوں جمعیتوں کو، فضل الرحمان گروپ بھی اور سمیع الحق گروپ بھی. پنجاب میں اور سرحد میں اور بلوچستان میں، ان دونوں کو میں جمع کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ ایک مکتب فکر ہے اور خواہش تو میری یہ ہے کہ انہیں جمع ہو جانا چاہیے، بار بار کہا بھی ہے، لیکن یہ کہ صورتحال تو سامنے یہ آئی ہے کہ سلیکشن میں بڑا زبردست مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا قاضی عبداللطیف صاحب نے، حالانکہ وہ ایک ہی مکتب فکر کے، اور مولانا مفتی محمود مرحوم ہی کی جمعیت علماء اسلام کی یہ دونوں تعلق رکھنے والے ہیں. فکر یہ کہ اصل میں وہاں پر جو ناکامی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، وہ بھی در حقیقت قاضی عبداللطیف صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ وہاں بربی پیپلز پارٹی کا جو نمائندہ تھا پی ڈی اے کا کینڈیڈیٹ، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، یہ بات صحیح ہے. بہرحال ان تینوں صوبوں میں، پنجاب، سرحد اور بلوچستان میں، جہاں تک میری معلومات ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک آدھ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، جہاں تک تو قومی اسمبلی کے نتائج ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، لیکن یہ کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے نتائج کو اتنا کلوزلی واچ بھی میں نے نہیں کیا ہے، عام طور پر اعداد و شمار لیے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن تینوں صوبوں میں 5-5 ہر صوبے میں، بلوچستان میں بھی اور سرحد میں بھی اور پنجاب میں بھی. لیکن یہ کہ یہ 5-5 جو ہے وہ بھی در حقیقت وہ آئی جے آئی کا جو ایک اثر ہے اور ایک بحثیت مجموعی جو ایک رو آئی ہے اور لہر چلی ہے، اس کا بہت عمل دخل اس میں ہے. دوسری طرف بریلوی مکتب فکر کی جو تنظیمیں ہیں جے یو پی، ان کی تقسیم تو ابھی ریسنٹ ہی ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا. مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا شاہ مدورانی صاحب کے مابین جو اختلاف ہوا اور تقسیم ہوئی، میں ان دونوں کو بھی یکجا کر رہا ہوں. کیا ملیں گے سینا چاک آنے چمن سے سینا چاک، اس کے کچھ آثار بھی ہیں، مولانا نورانی میاں نے کچھ آفر بھی کی ہے. بہرحال بڑی قدیم اور بڑی طویل ان کی ایسوسیشن تھی، اور اب چونکہ جو اختلاف کی بنیاد تھی وہ بہرحال کچھ عرصے کے لیے تو میدان سے وہ ختم ہو چکا معاملہ، عورت کی سربراہی کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت تو سامنے موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں اگر صورت حال میں کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو تو شاید پھر وہ شامت اعمال ما جو ہے وہ دوبارہ ظہور کرے، لیکن یہ کہ اس وقت چونکہ وہ بابہل اختلاف بات اب میدان سے ہٹ چکی ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ یہ یکجا ہو جائیں گے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں کی ملا کر جو سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ 6، اور ان میں بھی ایک خاص بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ سکہ بند اور واقعتاً جس کو کہ عالم دین کہا جائے، وہ میرے نزدیک سوائے ایک کے اور کوئی نہیں، اور وہ ہے مولانا احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے ہیں ملتان میں، حامد سعید کاظمی غالباً، وہ تو کہا جا سکتا ہے کہ خالص ہمارے روایت کی علماء کی ایک نمائندگی ہے، ورنہ جے یو پی کے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ در حقیقت بس ایک ٹکٹ کی بات تو ہو سکتی ہے، باقی یہ کہ ان کو یہ کہنا کہ وہ کوئی ٹھیٹھ دینی عناصر ہیں یہ صحیح نہیں ہوگا. ویسے بھی میری رائے تو آپ حضرات کے سامنے بار بار آ چکی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے یو پی کو تو اصل میں مسلم لیگ کا حصہ ہونا چاہیے، اپنے ماضی کے اعتبار سے، اپنے دینی تصورات کے اعتبار سے، جو ہمارے سواد اعظم کے دینی تصورات ہیں وہی بالحقیقت جمعیت علماء پاکستان کے، وہ عام بریلوی مکتب فکر جسے کہا جا سکتا ہے، ہمارے عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ مذہب کا وہی ایک ورشن اس کے سامنے موجود ہے. اس اعتبار سے جو ایک قومی دھارا ہے ہماری سیاست کا، جس کا ایک عنوان جو ہے پیپلز پارٹی ہے، ایک عنوان مسلم لیگ ہے، تو اس کو بہرحال میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ ہی کا حصہ ہونا چاہیے. صوبائی کے حد تک جہاں تک میری معلومات ہے جے یو پی کو کوئی ایک بھی کہیں سیٹ نہیں ملی، نہ پنجاب میں، نہ سرحد میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں. اہل حدیث حضرات میں ایک ہمیں نام ملا ہے، مولانا معین الدین لکھوی صاحب کا، اور وہ بھی اصل میں کوئی اپنی ایک تو یہ کہ مسلک کی بنیاد پر کہ جس علاقے سے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہیں وہاں پر اہل حدیث حضرات کی کافی تعداد ہے، اور دوسرے اضافی طور پر اس میں جو چیز شامل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئی جے آئی کا کے ٹکٹ پر الیکشن انہوں نے لڑا تھا، اور جو اس وقت ایک عام طوفانی رو جو آئی جے آئی کے حق میں چلی ہے اس میں اس کا بھی عمل دخل ہے. یہ تو تین جماعتیں وہ ہیں کہ جو یوں میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے روایتی علماء، سکہ بند علماء، یا واقعتاً جو مذہبی جماعتیں، جو مذہب کا تصور ہمارے معاشرے میں عوام کے نزدیک زیادہ جو معروف ہے اس کے اعتبار سے یہ جماعتیں ہیں. دوسری کیٹیگری ہے میرے نزدیک جماعت اسلامی. جماعت اسلامی ان جماعتوں سے کئی اعتبارات سے مختلف ہے. نمبر ایک یہ کہ اس کی اساس کسی مکتب فکر پر، کسی مسلک پر، کوئی فقہی مسلک ہو یا اس پر نہیں. نمبر دو یہ کہ اس کی قیادت بھی سکہ بند علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے مؤسس، اس کے داعی مولانا ابو العلا مودودی بھی کسی سکہ بند مذہبی حلقے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، اپنا علم ان کا اپنی جگہ پر ہے. اور بہرحال مجھے بعد میں کہیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے باضابطہ جو نصاب ہے اس کا، جو دینی نصاب ہے اس کی بھی انہوں نے تکمیل کر لی تھی. لیکن بہرحال ہمارے ہاں کے جو سکہ بند علماء ہیں ان کے کسی خاص حلقے سے ان کا تعلق نہیں تھا. اور اب جو قیادت اس کی ہے اس میں تو کوئی باضابطہ جن کو کہا جائے علماء دین، یا جن کی کوئی واقعتاً دینی اعتبار سے علمی حیثیت مسلم ہو، اب اس قیادت میں نہیں ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ ان کا واقعتاً جو تصور دین ہے وہ بھی ہمارے ہاں کے جو عام مذہبی حلقے ہیں ان سے وسیع تر ہے. ان کا تصور جو ہے پورا ایک نظام زندگی، پورا ایک نظام حیات کا تصور ہے جس کو لے کر کے یہ تحریک اٹھی تھی. اس کے بارے میں میں یہ فیصلہ کرنے سے پہلے بھی قاصر رہا. پچھلے جمعے کو بھی صبح کے وقت وہاں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں یہ واقعہ ہوا کہ جماعت اسلامی کے ایک بڑے جوشیلے کارکن، بڑے پرانے کارکن، بڑے مخلص کارکن، میں ان کا ادب بھی کرتا ہوں، وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ ایک انقلاب اس ملک کے اندر آ گیا ہے، جمہوری طریقے سے آ گیا ہے. تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انقلاب تو نہیں آیا ہے، باقی یہ ہے کہ ایک تبدیلی ضرور آئی ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. البتہ یہ کہ آپ کے بارے میں میں یہ طے نہیں کر پا رہا کہ آیا آپ مبارکباد کے مستحق ہیں یا تعزیت کے مستحق ہیں، یہ فیصلہ میں نہیں کر پایا. اور یہ سات دن مزید گزر جانے کے باوجود میں اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جماعت اسلامی کے لیے مبارکباد ہو یا تعزیت ہو، اس لیے کہ یہ چند حقائق میرے سامنے ہیں کہ دو صوبوں میں جماعت کا بالکل صفایا ہو گیا ہے. میں الیکشن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس اعتبار سے نہیں، یہ سارا جائزہ الیکشن کے نتائج کے اعتبار سے. سندھ اور بلوچستان، پورا جنوبی جو پاکستان ہے، رقبے کے اعتبار سے وہ پورے پاکستان کے نصف سے زائد ہے، چاہے وہ تعداد نفوس اور آبادی کے اعتبار سے کم ہو، لیکن یہ کہ ان الیکشنز کے نتائج کے اعتبار سے دونوں صوبوں سے ان کا بالکل صفایا ہو گیا. نہ مرکز کی میں کوئی سیٹ انہیں ملی ہے نہ کسی صوبے میں. باقی دو صوبوں میں، یہ شمالی صوبے جو ہے پنجاب اور سرحد، اس میں بھی انہیں کچھ کامیابی ہوئی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 8 سیٹیں ان کی ہیں مرکزی، اور غالباً تمام صوبائی ملا کر یہ دونوں جو ہیں پنجاب کی اور سرحد کی وہ جو 19 کے قریب سیٹیں بن جاتی ہیں، تو کل 27 کا سکور ہے ان کا جو مرکزی اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلیاں ملا کر. لیکن یہ در حقیقت نتیجہ ہے وہی پرو آئی جے آئی لہر کا. اس میں جتنی بڑی قیمت جماعت اسلامی نے دی ہے، جو اسے اب بہت عنقریب محسوس ہو جائے گا کہ بہت بڑے گھاٹے کا معاملہ کیا ہے، بڑے خسارے کا سودا کیا ہے، وہ اپنے تشخص کو ختم کرنے کا ہے. جماعت اسلامی کا اپنا ایک تشخص تھا، اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ایک نظریاتی جماعت تھی، وہ ایک انقلابی جماعت تھی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ عام معنی میں مذہبی جماعت بھی نہیں بلکہ دینی جماعت تھی. اس اعتبار سے جو بھی کچھ ابھی تک چلا آ رہا تھا، اس انتخاب میں انہوں نے آئی جی آئی میں اپنے آپ کو ضم کر کے اپنے تشخص کی قیمت دی ہے. پھر یہ کہ کراچی اور حیدرآباد میں اس کا جو پولیٹیکل بیس تھا الیکشن کے اعتبار سے، وہ پہلے ختم ہو چکا تھا. ایک اور مضبوط بیس تھا ان کا، اور وہ تھا ریاست گیر اور سوات میں، وہ بھی تقریباً واش آؤٹ ہو گیا. جو بھی انہیں اب ملی ہیں سیٹیں، وہ در حقیقت وہی جو اضلاع ہیں کہ جن میں آئی جی آئی اور اے این پی کا جو اتحاد تھا، اس کی وجہ سے جو لہر چلی ہے، در حقیقت انہیں وہاں پر وہ سیٹیں ملی ہیں، ورنہ سرحد میں انہیں صرف ایک سیٹ ملی ہے قومی اسمبلی کی. تو میرے نزدیک جماعت اسلامی کا جو معاملہ ہے، جو 8000 آئے ہیں ان میں بھی دو باتیں بہت نمایاں ہیں. ان میں کوئی ایک نمائندہ بھی جماعت کی جو مرکزی قیادت ہے چوٹی کی، ان میں سے نہیں ہے کوئی نمایاں آدمی. پرانے پرانے ان کے جتنے بھی تھے لیڈرز، وہ سب کے سب جو ہیں ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اور دوسرے یہ کہ ان میں کوئی بھی مستند عالم دین کی حیثیت سے معروف ہو. عالم دین کی حیثیت سے مولانا گوہر رحمان صاحب تھے سرحد کے اندر، وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ چاہے 27 سیٹیں ہیں اور کوئی نہ کوئی ایک ایڈمنسٹری جو ہے مرکز میں، اور ایک ایڈمنسٹری شاید جو ہے وہ پنجاب میں انہیں مل جائے، لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کے اعتبار سے اگر اس کو ایک تحریک کی حیثیت سے دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بہت ہی نقصان کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے جو اس نے کیا ہے. اس کی الجھنیں سامنے آ بھی رہی ہیں، کچھ اور آ جائیں گی. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ آئی جے آئی کا سب سے بڑا اتحادی جو ہے سندھ میں ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم اینڈ جماعت اسلامی کان سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کا کوئی امکان نہیں. یہ ایک الجھن ہے اور عین وقت کے اوپر بھی یہ الجھن پیدا ہوئی. اسی طریقے سے اس وقت بہت بڑا ایک حلقہ جو ہے سرحد میں وہ اے این پی کا ہے. ویسے تو یہ کہ کوشش وہ کر سکتے ہیں کہ اے این پی کے بغیر وہاں حکومت بنا لیں، لیکن یہ کہ جو مرکزی قیادت ہے آئی جے آئی کی، اس کا رجحان یہی نظر آتا ہے کہ اے این پی کے ساتھ مفاہمت رہے، اور اے ایم پی کے ساتھ بھی جماعت اسلامی کی کوئی مفاہمت جو ہے. اتنے پرانے اور قدیمی اختلافات ہیں، اتنے بنیادی اور اصولی اور نظریاتی اختلافات ہیں کہ ان کے ساتھ بھی مفاہمت مشکل ہے. تو اس اعتبار سے ایک بڑے مخبصے کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی آ گئی ہے. بہرحال مجھے اس سے زیادہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دینی اور مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے، یہ ہے کل سکور بورڈ. اس اعتبار سے ان کی کوئی نمایاں حیثیت، کوئی نمایاں پیش رفت دینی اور مذہبی جماعتوں کی نہیں ہو پائی، بلکہ یہ کہ ان کے بڑے بڑے ستون گر گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب گر گئے، چاہے وہ اپنوں ہی کی وجہ سے گرے لیکن گرے، اور سیاست کے اندر تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. ان کے نمبر دو جو بلوچستان میں تھے حافظ حسین احمد صاحب، وہ بھی منتخب ہو کے نہیں آ سکے. اسی طریقے سے اور بھی مولانا نورانی میاں جو ہیں، وہ بھی ان کو بھی شکست ہوئی ہے. بڑی بڑی شخصیت جو ہیں، اب اسی طرح سے قاضی عبداللطیف صاحب جو سینیٹر ہیں اس ملک کے، اور پھر یہ کہ وہ جمعیت علماء اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ بھی جس طرح ناکام ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے صرف اس اعتبار سے جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس پروسیس میں مذہبی اور دینی جماعتوں کو کوئی پیش رفت حاصل نہیں ہوئی ہے. جو بھی ہوا ہے وہ ایک رو ہے در حقیقت، کہ جس میں غالب حصہ جو ہے وہ مسلم لیگی نظریات کا اور مسلم لیگ کا ہے، نہ کہ ان مذہبی جماعتوں کا. بہرحال جو بھی ان میں سے شامل ہیں اس آئی جی آئی کے اندر، وہ اس رو کا ایک حصہ ہے. اس لہر کے اندر پر وہ بھی، ان کو بھی سواری کرنے کا موقع ملا ہے. لیکن اس سے زیادہ میں اس موضوع پہ اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا. میری آج کی گفتگو کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں تیسری مرتبہ ایک بہت بڑا سنہری موقع آیا ہے نظام اسلام کے نفاذ کا. میں نے تین شکر پچھلی مرتبہ اپنی تقریر میں ادا کیے تھے کہ یہ انتخابات ہو گئے، پرامن طریقے پر ہو گئے، الحمدللہ. نمبر دو، کوئی بڑی تقریری کارروائی نہیں ہو سکی، ثم الحمدللہ. نمبر تین یہ کہ کوئی اس موقع پر بھارت بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا، کوئی جارحیت اس کی طرف سے نہیں ہوئی جس کا شدید ترین خطرہ تھا، اس پر مزید اللہ کا شکر. اور اس سے اگلی بات جو ہے میں آج کہہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں نفاذ اسلام کے لیے جو دو سنہری مواقع اس سے پہلے آئے تھے، جو ہم نے بحیثیت قوم لوز کیے، اور اس کے اعتبار سے ہم گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے سزا کے مستحق ہوئے. وہ سزا جو ہے ایک قسط اس کی بہت بڑی جو ہے سقوط مشرقی پاکستان کی شکل میں ہمیں مل چکی ہے، دوسری قسط اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور سنہرا موقع دے دیا ہے کہ ایک موقع وہ تھا کہ جب پاکستان وجود میں آیا، جو مذہبی جذبہ تھا، جو ایک قومی جذبہ بھی تھا، کوئی اختلافات اس وقت موجود نہیں تھے، نہ مذہبی اختلافات تھے نہ فقہی اختلافات تھے، اور ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی مسلم لیگ کو حاصل ہوئی تھی، وہ نعرہ جس سے کہ پورا ہندوستان گونج گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس کے نتیجے میں پھر نکھوکھا آدمی جو آئے تھے لوٹے پیٹے، وہ تو بالکل اس عزم کے ساتھ آئے تھے کہ نئی زندگی شروع کرنی ہے اور دار الاسلام کی طرف ہم جا رہے ہیں. سارے نقصانات اور ساری تکالیف جو جھیلی تھی وہ اس خیال سے جو ہے وہ احساس محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہو رہا ہے، ایک اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے، اب ادھر جا رہے ہیں. میں اپنا احساس عرض کر چکا ہوں، 20 دن پیدل قافلے کے ساتھ چل کر آ رہے تھے، ساری مصیبتیں، ہر وقت جان کا خطرہ، اور حصار سے سلیمان کی حرمت تک 20 دن میں 170 میل کا سفر طے کیا ہے، اور اس میں جو کچھ ہوا ہوگا اب اس کا آپ تصور کیجیے، میں وقت زیادہ اس میں صرف نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ کہ دل میں ایک امید تھی کہ ہم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جو اسلام کے لیے بنا ہے، اور وہاں اسلام ہوگا. اب تو ہم چارپائیاں بھی نہیں بنائیں گے، برتن بھی نہیں بنائیں گے، فرنیچر بھی نہیں، بہت ہی معمولی سا گزارا کریں گے. جب یہ 2 مہینے ہم نے اس حالت میں گزار لیے ہیں کہ ہر وقت جان کا خطرہ ہے، چارپائی کیا، نیچے بستر بھی نہیں ہے، کھلے زمین کے اوپر سو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے، اور سانپ بچھوؤں کا بھی اندیشہ ہے، یا جو بھی قافلہ ہوتا، قافلے کا پڑاؤ ہوتا تھا جنگلوں کے اندر، جھاڑیوں کے درمیان. لیکن یہ اگر زندگی اس طرح سے گزاری جا سکتی ہے تو یہ جو کچھ ہم نے اپنے آس پاس جمع کیا ہوا تھا پہلے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تو جا کر بہت ہی سادگی کے ساتھ اور خالص اسلامی اصول پر زندگی گزاریں گے. لیکن سلیمان کی حضرت سے آ کر اوکاڑے میں ایک ٹرک لے لیا تھا اوکاڑے میں کرائے پر، اور وہاں سے پہلے وہاں سلیمان کی حضرت سے اوکاڑے میں آئے، اور وہاں بازار میں ہم نے دیکھا کہ فلمی گانوں کے بڑے اونچے اونچے آوازوں میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے گانے نشر ہو گئے. وہ ساری جو بھی وہ جذبات تھے ان کے اوپر ایسی اوس پڑی ہے، مجھے آج تک اس کا تعصب یاد ہے. بہرحال وہ ایک بہت بڑا موقع تھا جو ہم نے گنوایا ہے بحیثیت قوم. اس کے بعد دوسرا موقع آ گیا تھا، اور یہ تھا 77 کا، اور اس 77 میں جو نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ بالکل تحریک پاکستان کے زمانے کا جوش و خروش دوبارہ دیش ملک میں پیدا ہو گیا تھا، لوگوں نے قربانیاں دی تھی، میدان میں نکل آئے تھے، اسلام کا نعرہ تھا، نظام مصطفیٰ کا نعرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بہت بڑا موقع تھا کہ جو مل گیا تھا. میں نے پچھلی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، اس کو صرف دہرا رہا ہوں. اس وقت میں نے تقابل کیا تھا کہ قدرت نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک موقع دیا تھا کہ وہ اس قوم کا معاوضہ تنگ بن سکتا تھا، لیکن وہ ناکام رہا، اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے اندر اس کی صلاحیت نہیں. اسی طریقے سے قدرت نے ایک سنہرا موقع عطا کیا تھا ضیاء الحق مرحوم کو کہ وہ کم سے کم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مقام کو حاصل کر سکتے تھے. اتنا سنہرا موقع، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی نہیں تھا کہ جو آراستے میں آ جاتا، ایسا جوش و خروش تھا نظام مصطفیٰ تحریک کا. اگر تنفیذ فوراً شروع ہو جاتی اسلامی قوانین کی اور اسلامی نظام کی اور معاشرے کی تطہیر کا عمل شروع کر دیا جاتا ڈٹرمنیشن کے ساتھ، کوئی طاقت باہر موجود نہیں تھی جو رکاوٹ بن سکتی. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے 18 اگست کو، اور 20 اگست کو جب تقریر میں نے کی، 18 اگست کو جو پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی، 20 اگست 1980 کو پہلا علماء کنونشن جو ہوا، اس میں میری تقریر جو تھی اس میں میں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ صدر صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ نے جو سنہری وقت تھا وہ کھو دیا ہے، 3 سال آپ نے گزار دیے، اب آپ حدود آرڈیننس لے کر آئے ہیں. اہل تشیع جو ہیں کھڑے ہو گئے اس کے سامنے ڈٹ کر، اس لیے کہ جو اصل وقت تھا وہ آپ نے کھو دیا، وہ سٹیم جو ہے نکل چکی ہے، وہ جو طاقت جنریٹ ہوئی تھی اس تحریک نظام مصطفیٰ میں وہ تو ڈسیپیٹ ہو چکی ہے، وہ انرجی لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قدرت نے ہمیں پھر موقع دیا ہے، اور میں بارہا کہتا رہا ہوں اپنی تقریروں میں، مجھے یعنی کچھ پتا نہیں، ان ادری لال لہو فطمت القوم بتاؤ لاہی، یہ میں جانتا ہوں، پچھلی تقریر میں بھی میں نے کہا، یہ میں جانتا ہوں اس ملک کی قسمت اس کا مستقبل اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ملک رہے گا تو اسلام کی بنیاد پر رہے گا، اسلام نہیں رہے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا، اس کو رہنے کا حق حاصل نہیں، اس کے لیے جواز نہیں ہے. ہاں اگر اس ملک کو رہنا ہے تو جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں وہ نہیں رہیں گے، جنہوں نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا، تبصر کیا، میں یہاں کہتا رہا ہوں، بربلا کہا میں نے کہ وہ نہیں رہیں گے، نسیم منسیہ ہو جائے. بہرحال یہی میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اسلام یہاں نہ آیا، ایک اور موقع قدرت نے ہمیں دے دیا ہے، سزا تو یقینی ہے، سزا کی ایک قسط آ چکی تھی، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ابھی اللہ نے وہ عذاب اکبر جو ہے ہم سے ٹال دیا ہے، ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک مزید آزمائش ہو اور اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہو، ٹو پروو یور ورتھ، ثابت کرو. واقعتاً نظام اسلام کے لیے اگر تم چاہتے ہو، تمہارے دل میں اس کے لیے آرزو ہے، ارادہ ہے، تو اب ظاہر کرو، ثابت کرو. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، میں صرف اپنی گفتگو کے ان باتوں کا حوالہ دے رہا ہوں جو میری آج کی گفتگو سے متعلق ہیں، کہ جو بھی نئی قیادت اب آئی ہے، جو نئی حکومت بنے گی، یہ بات بالکل صحیح کہی تھی جس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اب جو حکومت بنے گی وہ کانٹوں کا تاج پہن کر آئے گی. مسائل بڑے گمبھیر ہیں، مشکلات اس قوم کے لیے جتنی اس وقت زیادہ شدید ہیں اتنی پہلے کبھی نہیں تھی. جتنی بین الاقوامی جو بھی کیفیات ہیں وہ ہمارے اس وقت عدم موافقت کے رخ پر چل پڑی ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھی. لہذا مالی اعتبار سے بحران، خلیج کا بحران، پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھانا، اس سے جو انفلیشن ہوگی اور قیمتیں بڑھیں گی، آسمان کو جائیں گی، اس سے جو ایک عام عوام کے اندر ایک بے چینی، ان تمام چیزوں سے عہدہ برا ہونا اور نبرد آزما ہونا آسان کام نہیں. اس کے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، پورا تعاون ہر فرد کو کرنا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اپوزیشن بھی اس ملک کے اندر ایک اپوزیشن ہے، اس ملک کے لیے اپوزیشن ہے. لہذا قومی سوچ اور جو ملک کی سطح پر، وطن کی سطح پر ہے، وہ یہ کہ ان تمام مسائل کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف حکومت کے مسائل ہیں، یہ سمجھنا چاہیے یہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں، اس قوم کے مسائل ہیں، اور ان کو اسی انداز کے اندر حل کرنے کے لیے ہر ہر فرد کو تعاون جو ہے اپنی امکانی حد تک، اور اس میں ویسے تو اصولی اور نظری اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں جتنی اہمیت ہوتی ہے گورنمنٹ کی اور پارٹی ان پاور کی، اتنی ہی اہمیت جمہوریت کے صحیح طور پر کام کرنے کے لیے، اتنی ہی اہمیت ہے اپوزیشن کی، اتنی ہی ضرورت بھی ہے، اہمیت بھی. اس اعتبار سے میں گفتگو جو ہے پچھلے جمعے میں تفصیل سے کر چکا ہوں، لیکن اس وقت میں خاص طور پر نفاذ اسلام والے معاملے سے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ باقی سارے مسائل فوری اہمیت کے ہیں، وقتی طور پر انہوں نے ہنگامی صورت اختیار کر لی ہے، ان کے اندر عدل بدل ہوتا رہتا ہے، لیکن جو اصل مسئلہ اس ملک کا ہے وہ نفاذ اسلام ہے. اس لیے کہ یہ ملک قائم ہوا تھا اسلام کے لیے، قائم ہوا اسلام کے نام پر، اس اعتبار سے اس کا وجود اور اس کے بقا جو ہے وہ بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کا استحکام تو میں ثابت کر چکا ہوں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں، کہ کوئی امکان ہی نہیں، کوئی دوسرا نظریہ ہمارے پاس نہیں، کوئی اور شے ہے ہی نہیں. وی ہیو نتھنگ ٹو فال بیک اپون، نہ ہمارے پیچھے تاریخ کا تقدس ہے، نہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ جغرافیہ جو ہے وہ ہمارا ہمیں سہارا دینے والا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی نیشنلزم ہے، وہ نیشنلزم کے جو ریشیل ہو، نسلی ہو یا لسانی ہو، کوئی نیشنلزم نہیں ہے. پھر یہ کہ ایک ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت، اس کی تو نفی پر ہم نے ملک بنایا تھا، لہذا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اسلام کے. تو نہ صرف یہ کہ اس کا استحکام اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ اس کی بقا اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. یقیناً اس کے ساتھ جمہوریت بھی ہے، عوام کا معاملہ بھی ہے، ان کے حقوق بھی ہے، ان کی بہبود بھی ہے، اس کے لیے ان کے لیے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کا اور جسٹس کا فراہم کرنا بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس ملک کی ولدیت، جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، وہ اسلام ہے. اس اعتبار سے میں آج چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ایک یوں سمجھیے کہ جس ذریعے سے بھی یہ باتیں ذمہ دار حضرات تک پہنچائی جا سکیں، جنہیں بھی ان سے اتفاق ہو وہ پہنچائیں، ان پر غور کریں، اور یقیناً یہ کہ فرد سے فرد تک، ایک شخص سے دوسرے شخص تک بات پہنچتی ہے. پہلی بات نفاذ اسلام کے ضمن میں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، جسے اس وقت ہمیں بہت ہی کلیئر سمجھ لینا چاہیے، آبزرو کر لینا چاہیے حقیقت کو. جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہوتی ہیں جب تک کہ ان کا شعور نہ ہو. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. شیشہ بھی پتھر بن سکتا ہے یا پتھر کا حریف بن سکتا ہے اگر حقائق جو ہے وہ ملحوظ ہو اور زندگی کے حقائق پر نظر ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام اسلام یا نفاذ اسلام کے ضمن میں دو مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں. ایک ڈیفیکٹو سچویشن ہے، میں ابھی نہ کسی کی تائید کر رہا ہوں نہ کسی کی یعنی نفی کر رہا ہوں. آبزرویشن ہے کہ ہمارے ہاں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو نظام تعلیم جو ہے وہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہیں. ایک مذہبی نظام تعلیم جس سے کہ وہ درس نظامی سے پاس ہونے والے فارغ ہونے والے علماء مسجدیں ان سے آباد، مدارس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وہ دینی حلقہ ہے. ایک ہے وہ یوں سمجھئے کہ ایک کا سرے عنوان اگر دارالعلوم دیوبند تھا تو دوسرے کا جو ہے سرے عنوان وہ علی گڑھ ہے. علی گڑھ کا ایک مکتبہ فکر ہے، سر سید احمد خان مرحوم کے نظریات ہیں اور ان کے پھر رفقاء، ان کا پھر ایک حلقہ ہے جو پھیلتا چلا گیا ہے. اس اعتبار سے دو حلقے، یہ دو روئے جو ہیں ہمارے محیط ملی کے اندر ڈسٹنکٹلی موجود ہیں. ان میں سے جو راسخ العقیدہ علماء کا حلقہ ہے ان کے نزدیک نفاذ اسلام کے معنی کیا ہے، ذرا نوٹ کر لیجیے ایک ایک لفظ کو آج اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. ان کا جو تصور ہے دین اور مذہب کا اس میں سر فہرست آتا ہے عقیدہ، نمبر دو پر عبادات، نماز روزہ حج زکات، نمبر تین پر ہماری کچھ سماجی اور تہذیبی اقدار ہیں، ستر ہے، حجاب ہے، حیا ہے، شرم ہے، پردہ ہے، مخلوط معاشرہ نہیں ہے بلکہ علیحدہ علیحدہ دائرہ ہے، دائرہ کار ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. نمبر پانچ آئلی قوانین، نکاح طلاق اس کے تمام قوانین ہیں. اس سے آگے جو تصور ان کا ہے وہ کچھ حدود اور تعزیرات، سزائیں، چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے، زانی کو سزا ملنی چاہیے جو بھی شریعت کے اندر اس کی سزا مقرر ہے، اور جو سزائیں ہیں، اور اس کے لیے افتاء اور قضاء کا نظام، قاضی ہو، مفتی ہو، قاضی کورٹ بن جائیں، مفتی حضرات ہو. یہ کافی تفصیل سے یہ لفظ جو ہے تکرار کے ساتھ آیا اس شریعت آرڈیننس کے اندر کے جو پاس ہوا، شریعت بل، ترمیم شدہ شریعت بل کے جو سینٹ میں پاس ہوا تھا، ان کا ایک عمل دخل جو ہے مختلف سطحوں پر عدالتوں کے اندر. تو یہ میں پھر گنوا رہا ہوں آپ کو، عقیدہ نمبر ایک، عبادات اہم ترین سے، یہ میں اہم سے یعنی یوں سمجھیے کہ اہمیت کے اعتبار سے اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہوں، اور اگر بنیاد سے چلیں گے تو پھر یہ نیچے سے اوپر کی ترتیب بن جائے گی. بنیاد عقیدہ ہے، پھر عبادات ہے، نماز روزہ حج زکات، اس سے آگے کچھ سماجی اقدار اور آداب ہیں ہماری، ستر، حجاب، حیا، پردہ، اسی طریقے سے ایک غیر مخلوط، ایک علیحدہ معاشرہ، سیگریگیٹڈ سوسائٹی. پھر آئینی قوانین، نکاح طلاق، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انگریز نے بھی نہیں چھیڑی تھی، ان کو تو ہم اپنے دور غلامی کے اندر بھی یہ چیزیں ہماری انٹیکٹ رہیں. اس سے اوپر جو چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو انگریزی عہد میں نہیں رہی تھی، بہرحال مسلمان حکمران ہوتے تھے تو کسی نہ کسی درجے میں یہ چیزیں چل رہی تھیں، لیکن انگریز کے دور میں آ کر یہ دو چیزیں ختم ہو گئیں. وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ شرعی حدود اور تعزیرات کا نفاذ اور افتاء اور قضاء کے محکمے. یہ ہے تصور ہمارے جو سکہ بند علماء ہیں، جو ہمارے ان کو راسخ العقیدہ علماء کہا جائے، یہ ان کا تصور جو ہے نفاذ اسلام کا وہ یہاں تک. اس کے بالکل برعکس ہے ایک اور مکتبہ فکر ہمارے ہاں، یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ سر سید احمد خان کو چاہے وہ مانتے ہوں نہ مانتے ہوں اپنا امام، فکری اعتبار سے وہی ان کے امام ہیں. یہ علی گڑھ کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو پھیلا ہے، اس کے مختلف شاخیں ہیں. کچھ لوگ سر سید سے بھی بہت آگے نکل گئے، غلام احمد پرویز ہوں اور مشرقی صاحب ہوں، لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج یہ در حقیقت سر سید احمد خان مرحوم کا فکر ہے، اور اسی فکر کے ساتھ کسی درجے میں وابستہ ہیں قائد اعظم مرحوم خود اور علامہ اقبال. یہ فکر کیا ہے؟ اس فکر کے اعتبار سے نفاذ اسلام کے معنی کیا ہے؟ نمبر ایک، نو تھیوکریسی، مذہبی طبقے کی حکومت کی نفی. یہ قائد اعظم نے بھی کی، علامہ اقبال نے بھی. کہ اگر اسلام کے نفاذ کا مطلب ہے کسی مذہبی طبقے کی حکومت تو یہ غلط ہے. بالکل کلیئر جس کو کہا جائے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس. اصل سے ان کے نزدیک سوشل جسٹس, معاشرتی عدل. لیکن یہ کہ سوشل جسٹس سے مراد ہوتا ہے سیاسی اور معاشی حقوق جو ہے عوام کے, وہ انہیں ریسٹور کیا جائے. جمہوریت ہو, ڈیموکریسی ہو, لوگوں کے پاس ان کے حقوق ہو, سول رائٹس ہو, کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے پر حکمرانی نہ کر رہا ہو, کوئی ایک علاقہ دوسرے علاقے کو جو ہے وہ اپنے نیچے نہ لے آئے, اس کے اوپر جو ہے ڈومینیٹ نہ کر رہا ہو, مختلف چیزیں جو ہے, اور کوئی طبقہ دوسرے طبقے کو معاشی طور پر جو ہے اس کا خون نہ چوس رہا ہو, استحصال نہ کر رہا ہو ناجائز طریقے سے, یہ نہ ہو رہا ہو کہ ایک طرف جو ہے غریبی ہے اور احتیاج ہے اور دوسری طرف جو ایفلوئنس ہے اور بہتات ہے اور دولت ہے اس کے انبار ہے, یہ چیزیں جو ہے ان کی نفی ہونی چاہیے. تو ڈیموکریسی اینڈ سول رائٹس. نمبر دو اکنامک جسٹس, جس کے لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لفظ استعمال کیا تھا باضابطہ اسلامک سوشلزم. بہرحال اس ملک کے بانی وہ ہیں, معمار وہ ہیں, ان کے نظریات کی آپ جو ہے کسی کو پسند ہو ناپسند ہو, ابھی تو میں پسند ناپسند کی بات کر ہی نہیں رہا, میں تو آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ یہاں یہ دو طبقے ہیں جن کے یہ دو مختلف نظریات ہیں, مختلف خیالات ہیں, اسلامک سوشلزم. اور علامہ اقبال وہ ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے کہا مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامک سوشلزم معاشی عدل کی حد تک, کس حد تک جو ہے دونوں مصور پاکستان, مفکر پاکستان اور معمار پاکستان, ان دونوں کی نظریات بھی ہیں. یہ دو طبقات ہیں ہمارے ہاں جن کے مابین نوک جھوک بھی چلتی رہتی ہے, ان کے درمیان اجتہاد کے موضوع پر بڑا ایک یوں سمجھیے اختلاف کی خلیج حائل ہے. ایک طرف آپ کو ایسے مضامین ملیں گے کہ جو اجتہاد کے نام پر قرآن مجید کی نصوص کو بھی ختم کرنے کے درپے ہیں, قرآن مجید کے واضح احکام بھی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے اجتہاد کا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو بھی سر پاس کیا جا سکے اور ان سے بھی اوپر نکلا جا سکے. ایک وہ ہے کہ جو اس طرح جمود کے قائل ہیں کہ بالکل اجتہاد جو ہے گویا کہ ان کے نزدیک اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے, چاہے وہ نظری طور پر یہ نہ کہیں لیکن یہ کہ عملاً ان کا انداز یہی ہے کہ گویا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے. تو یہ دو انتہائیں ہمارے ہاں موجود ہیں. اور پھر ایک اور تقسیم ان کے مابین یہ ہے کہ پہلا طبقہ اگرچہ حکومت میں اس کا عمل دخل کم ہے, فیصلہ کن جہاں تک ہے مؤثر ہونے کا معاملہ اس میں وہ بہت ہی غیر مؤثر ہے. انتخابات میں ابھی میں نے گنتی کر کے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ کل کتنے آئے ہیں, جبکہ دوسرا طبقہ مؤثر ہے. سول بیوروکریسی اسی کی ہے, آرمی کی بیوروکریسی اسی کی ہے, اور کاروبار میں بھی سب سے اونچا طبقہ جو ہے وہ وہی ہے, وہی مغربی تہذیب ہے, مغربی تعلیم ہے, مغربی افکار ہے. لیکن اس کے برعکس عوام پر اثر جو ہے نعروں کی حد تک وہ علماء کا زیادہ ہے, اس لیے کہ پانچ وقت کا کانٹیکٹ تو ان سے ہے. مسجد ایک ہمیشہ کی مستقل اجتماع گاہ ہے, جلسے کی جگہ ہے, کھینچے چلے آتے ہیں لوگ, پانچ وقت چلے آ رہے ہیں, رابطہ ہے جو بھی امام ہے وہاں کا, پھر ہر ہفتے جلسہ ہو رہا ہے, جلسہ ہو رہا ہے. ہم نے نہ معلوم کتنی محنت کی, کوشش کی, تب اتنے آدمی بمشکل جمع ہوئے ہوں گے وہاں ہمارے موچی دروازے کے اجتماع میں جتنے اس وقت یہاں موجود ہیں اور ہر جمعے میں موجود ہوتے ہیں. کوئی اعلان نہیں, کوئی پبلسٹی نہیں, چلے آ رہے ہیں کچے دھاگے سے کھینچے بدے چلے آ رہے ہیں. یہ جلسہ انہیں ہر جمعے کو مل جاتا ہے, لہذا ان کے نظریات, ان کے افکار, پھر عوام کے اندر اسلام سے ایک محبت, ایک جذباتی لگاؤ یہ موجود ہے. تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ریسیپروکل معاملہ ہے ہر اعتبار سے. ایک طبقے کا تصور دین, تصور مذہب اور نفاذ اسلام کا تصور وہ ہے, دوسرے طبقے کا بالکل برعکس ہے, وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا, نماز کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, چلو یہ تو اس کی ذاتی بات ہے, اسی طریقے سے اور عبادات ہیں, اصل سے تو جو ہے وہ عوام کے حقوق ہیں اور معاشرہ جو ہے ایک واقعتاً ویلفیئر سوسائٹی کو بنانا ہے, کسی پر ظلم نہ ہو, طبقات جو ہے ان کی تقسیم نہ ہو, اونچ نیچ نہ ہو, ڈسکریمنیشن نہ ہو سوشل لیول پر, ایکسپلائٹیشن نہ ہو اکنامک لیول پر, ریپریشن نہ ہو سیاسی سطح پر, یہ ان کے سلوگنز ہیں. تو ہر اعتبار سے نفاذ اسلام کے ضمن میں یہ دو مختلف تصورات, ان کے حامل دو مختلف طبقات, اور ان کا حلقہ اثر بھی ریسیپروکل ہے, اکسی نسبت ہے. ایک کا عوام کے ساتھ کانٹیکٹ زیادہ ہے, لہذا کسی بھی تحریک کے اندر رنگ چڑھتا ہی نہیں جب تک کہ علماء اس میں شریک نہ ہو، چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک ہو، وہ بحالی جمہوریت کی تحریک ہو، وہ نہ آئے تو عوام تک اس کی رسائی ہوتی نہیں ہے جب تک کہ علماء نہ آئے اور وہ اسلام کا نعرہ نہ لگے۔ پی این او کو مشرف و اسلام کیا، نظام مصطفیٰ بنایا، پاکستان قومی اتحاد و نظام مصطفیٰ تحریک کی شکل اختیار کی، تو پھر عوام میدان میں آئے اور انہوں نے گولیاں بھی کھائی جانے بھی دیں۔ یہ ہے در حقیقت ہمارے اس معاشرے کی ایک ڈیفیکٹو سچویشن، جو آبجیکٹو حقیقت ہے۔ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ اب اس کے ضمن میں مجھے دو باتیں اور کہہ دیں۔ پہلی بات یہ کہ ان دونوں طبقوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ دونوں حصے اسلام کے ہیں۔ ہمارے جدید طبقے کو محسوس کرنا چاہیے کہ اسلام ہے وہ جو کہ علماء کرام کہہ رہے ہیں، وہ سماجی اقدار، وہ پردہ، وہ حیا، ہماری آخر 1400 برس کی تاریخ ہے، اس قوم کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں کلیکٹو سب کانشس، ایک اجتماعی تحت شعور بھی ہوتا ہے قوم کا، ایک ہے میرا اور آپ کا انفرادی تحت شعور سب کانشس مائنڈ، ایک کسی قوم کا، کسی کمیونٹی کا ایک اجتماعی سب کانشس مائنڈ ہوتا ہے، چاہے لوگ اس پر عمل پیرا نہ ہو، جانتے ہیں کہ یہ شے ہے، یہ دین ہے، یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ تصور جو ہے 1400 برس کی تاریخ کا ہے، لہذا وہ دین کا حصہ ہے، عبادات کی دین میں اہمیت ہے، ارکان اسلام وہی ہے، عقیدے ہی پر یہ ساری عبارت کھڑی ہے، توحید اور رسالت کا کی جو ہے توثیق اور شہادت، اسی پر سے اسلام کی ساری عبارت کھڑی ہے۔ پھر یہ کہ وہ اسلامی معاشرتی اقدار ہیں، ان سب کی نفی کر دینا، ان سب کی جو ہے ان کو نظر انداز کر دینا، ان کی اہمیت کو مینیمائز کرنا، یہ در حقیقت ایک اینٹیگونزم کو جنم دے رہا ہے، پھر ایک مخالفت پیدا ہوتی ہے جو ذہنوں میں ہوتی ہے، دلوں میں ہوتی ہے۔ تو پہلے تو جو دوسرا طبقہ ہے اسے ریکنسائل کرنا چاہیے کہ یہ اسلام ہے۔ اور اس کے ضمن میں خاص طور پر میں نے آج سے 4.5 سال پہلے جو یوم اقبال پر خطبہ جو ہے تحریری پیش کیا تھا اور پڑھ کر سنایا تھا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ کم سے کم علامہ اقبال کی حد تک تو کوئی شخص بڑا ڈھیٹ ہوگا جو کہے گا کہ وہ اسلام کی ان اقدار کے قائل نہیں تھے، وہ پردے کے قائل تھے، شدت کے ساتھ قائل تھے۔ سر سید احمد مرحوم کا تو حال یہ کہ انہوں نے اپنے گھر کی خواتین سے انگریز گورنر کی بیوی کو نہیں ملنے دیا کہ ہماری عورتوں کا پردہ نامحرم عورتوں سے بھی ہے، اس لیے کہ وہ نسائے ہوں کے الفاظ آئے ہیں، جہاں محرموں کی فہرست آئی اپنی عورتیں، غیر عورتیں جو ہیں وہ در حقیقت ہمارے اس محرموں کی فہرست سے خارج ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے پچھلی صدی کا وہ آخری وہ ربا کا دور، انگریز کا دبدبا، انگریز کی سطوت، اس کی شان و شوکت، ہم مجبور، مظلوم، مقہور، محکوم، لیکن یہ کہ اس قوم کے فرد کو یہ جرت ہوئی ہے کہنے کی، لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی، یونائٹڈ پروونسز آف انڈیا، اور وہ فرمائش کر رہے ہیں کہ میری اہلیہ، میرے گھر کی کچھ خواتین جو ہے آپ کے اہل خانہ سے ملنا چاہتی ہیں، اور سر سید احمد کہتے ہیں کہ نہیں سنا، ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پردہ۔ تو سر سید یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، علامہ اقبال جو ہے وہ بھی بےچارے آخر کار یہی کہنا پڑا، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند۔ لیکن یہ کہ ان کا نقطۂ نظر کیا تھا، ان کے نظریات کیا تھے، یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں، اس اعتبار سے وہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس کی آپ نفی کریں گے تو کبھی بھی اس قوم کے اندر قومی سطح پر ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکے، ایک تصادم کی سزا، ایک فرکشن، ایک تصادم جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور تصادم کسی قوم کے اندر جو ہے وہ ظاہر بات ہے یکجہتی کے بناتی ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام کو بھی اپنے تصور کو ذرا وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہاں بھی در حقیقت ہماری 1400 سالہ نہیں تو یوں سمجھیے کہ 1300 سالہ تاریخ جو ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، خلافت راشدہ کے بعد سے جو ہمارا پولیٹیکو اکنامک سسٹم رہا ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں تھا، وہ بادشاہت تھی، جاگیرداری تھی، فیوڈل سسٹم تھا، سرمایہ داری تھی، وہ سب کچھ آ گیا۔ لہذا جو وہ سوشل جسٹس کا کانسیپٹ ہے، وہ جو بقیہ 1300 سال علماء نے گزارے ہیں، چونکہ یہ چیز ان کے دائرے سے خارج ہو گئی تھی، لہذا آنکھ ہو جائے پہاڑ ہو جائے، جو چیز تجربے میں نہیں رہی وہ ان کے ذہن سے نکل گئی، ان کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں۔ جبکہ جس صدی میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کے اندر اصل اہمیت اب اس کی ہو چکی ہے۔ جب تک آپ عوام کو عدل فراہم نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ عوام کو انصاف فراہم نہیں کریں گے، اور انصاف سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ آپ نے کاٹ دیا انصاف ہو گیا،
یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے، لیکن وہ نظام بھی قائم کیجئے جس میں معاشی عدل ہو، جس میں وہ احتیاج نہ رہے، جس میں بنیادی ضروریات ہر شخص کی جو ہے ہر شہری کی پوری ہو رہی ہو، اس کی گارنٹی اسٹیٹ میں بھی ہو، وہ نظام قائم کیجئے نا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں در حقیقت قانون جو ہے وہ نظام کو سبسرو کرتا ہے، جو نظام ہے اس کے مطابق قانون جو ہے اس نظام کو چلاتا ہے، اس نظام کو قائم رکھتا ہے، اس کی ورکنگ میں ممد ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ نظام اگر ظالمانہ ہے، نظام استحصالی ہے، نظام ایک ایسی چکی کے مانند ہے، وہ چکی جو ہے یا ایک مشین ہے، وہ مشین پاورٹی پروڈیوس کر رہی ہے، غربت پیدا کر رہی ہے، غربت پیدا کر رہی ہے، ایک طرف غربت دوسری طرف ایفلوئنس محتاط اور دولت کے انبار. یہ مشین آپ اگر اس کو انٹیکٹ رکھتے ہیں اور بڑے حاتم طائی کے قبر کو لات ماری کے ان غریبوں کے لیے آپ نے یتیم خانہ کھول دیا، وہ غریب جو مسلسل چکی میں سے جو ہے نکل نکل کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہاں آپ نے جو غریب ہے ان کے لیے کچھ اہتمام کر دیا، کچھ کھانے کو دے دیا، کچھ مساکین کے لیے لنگر کھول دیا، کھانا کھا لیا کرو خیرات کے. یہ در حقیقت اصل نہیں ہے تقاضا. اس مشین کو توڑو کہ جو جس طریقے سے نا انصافی کے ساتھ طبقات پیدا کر رہی، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ سرمایہ اللہ نے پیدا کیا، جو کچھ پیدا کیا ہے یہ پوری نوع انسانی کے لیے پیدا کیا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور جمیعا کا مفہوم یہ بھی لیا گیا سب کے لیے پیدا کیا ہے. اس میں ضرور ہے کہ جبری قسم کی مساوات کو جو کمیونزم نے کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو حماقت ہے، غیر فطری بات تھی اور وہ ناکام ہو چکی. یہ ہے در حقیقت یہ دوسرا نقطۂ نظر، یہی وہ نقطۂ نظر تھا اصل میں کہ جو قائد اعظم نے اسی کو پیش کیا. وہ جو میں جملہ بارہا آپ کو سنا چکا ہوں، پاکستان ہمیں کس لیے چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم ایک ایسا خطہ ارضی چاہتے ہیں کہ جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کو دکھا دیں. میں بارہا کر چکا ہوں، نماز پر تو آج بھی پابندی نہیں. آج واقعی یہ کہ خبریں پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کم سے کم یہ کہ ہندوستان کے اندر اس وقت کی موجودہ حکومت نے اپنی پوری مشین، 2.5 لاکھ والے بل فوج ہے جو اس وقت جو ہے اجودھیا کے اندر حکومت نے لگا رکھی ہے ایک مسجد کی حفاظت کے لیے. چاہیں گے کہ عوام کا ریلا جو ہے، اب کروڑوں عوام آ جائیں گے تو کیا کریں گے، کتنوں کو مار دیں گے؟ یہ تو دوسری بات ہے کہ بالکل بے بس ہو جائے فوج، فوج بھی بے بس ہو جاتی ہے، جواب دے دیتی ہے، کتنوں کو مارے آ سکتے. بھٹو صاحب کو بھی جواب دے دیا تھا صاحب، اور اس نے جواب دے دیا تھا ایران شہنشاہ ایران کو بھی صاحب جواب دے دیا تھا، آخر کب تک؟ لیکن یہ کہ حکومت کی طرف سے انتہائی کوشش ہوئی. آج سید شہاب الدین صاحب کا بیان پڑھ کر مجھے بڑا اطمینان ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے. تو وہاں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں فسادات. وہ یہ ہے کہ اونچی ذات کے ہندوؤں اور نیچی ذات کے ہندوؤں کے مابین بھی ہوتے رہتے ہیں، ہندو مسلم فسادات بھی ہوتے رہتے ہیں. نماز پر تو کوئی پابندی وہاں نہیں ہے، نماز کے لیے تو ہم نے پاکستان نہیں بنایا تھا، پاکستان تو بنایا تھا اس سوشل جسٹس کے نظام کے لیے جو اسلام نے دیا ہے، تاکہ وہ نمونہ ہم دکھائیں کہ یہ جو انسان نو انسانی بھٹک رہی ہے دائیں اور بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایکسٹریمز کے اور افراط و تفریط کے دھکے کھا رہی ہے، اس کو وہ سوا سبیل صراط مستقیم، وہ نظام عدل اجتماعی جو ہے اس کا نمونہ دکھا دیا جائے. تو پیاسے آئیں گے دوڑ کر، کنویں کی طرف آتا ہے پیاسا لا محالا، پیاسا تو شراب کی طرف دوڑتا ہے. یہ کمیونزم ایک شراب ہی تھا نا جس کی طرف دوڑ انسانی دوڑ کر گئی، اور آج ثابت ہوا خراب تھا. اسی طریقے سے نہ معلوم اور کس طرح کی طرف دوڑ جائے گی اگر وہ اسلام جو اصل نظام ہے ہم پیش نہیں کرتے. اس اعتبار سے ان دونوں طبقات کو اپنے اپنے فکر میں جو ایک کمی ہے اسے پورا کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑی اہمیت کی ضرورت ہے اس وقت، جس سے ایک اہمیت کی بات ہے اور اس کی شدید ضرورت ہے. کوئی ایسے افراد ہوں، کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس گیپ کو برج کر سکے، جو ایک طرف دین کے اس حصے کو بھی مانتے ہو اور پوری پختگی کے ساتھ مانتے ہو، عقیدہ بھی اور عبادات بھی اور اسلامی اصول اور اقدار معاشرت بھی اور اسلام کا آئلی نظام بھی، ستر اور حجاب اور پردہ بھی، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو دوسرا نظام ہے سوشل جسٹس کا نظام، عدل اجتماعی، جمہوریت جتنی بھی اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، سوشلزم جتنا بھی اسلام کے ساتھ مل سکتا ہو، جو اس کے مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کیا جائے اسلام کے دائرے کے اندر اندر، حرام اور حلال کے ان تمام حدود کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول نے عائد کیے ہیں. یہی در حقیقت مراد تھی قائد اعظم کی اگر انہوں نے اسلامک سوشلزم کا لفظ استعمال کیا، اور یہی مراد جو ہے وہ اچھی علامہ اقبال کی اگر انہوں نے مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام کی ایکویشن جو ہے بتائی تھی.
یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اور دونوں طرف بیک وقت پیش قدمی ضروری ہے. پہلی پیش قدمی اگر ہوگی تو عوام کے اندر اطمینان ہوگا کہ ہاں یہ اسلام کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. دوسری پیش قدمی وہ ہے کہ جو دور رس لگائی پیدا کرے گی اس معاشرے کے اندر. ورنہ جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ کو, یہ تجزیہ میرا سامنے پہلے بھی آیا ہے, بھٹو صاحب اسی کے نام پر تو ابھرے تھے. روٹی کپڑا اور مکان, وہی سوشل جسٹس, وہ اسلامک سوشلزم. ایسی ڈوڈو بھی بجائی تھی کہ بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر مست ہو گئے. سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو, کیا امام آنے سیاست, کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو, ایسا سیلاب آ گیا تھا. اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ اس پہلو اس کے اعتبار سے غلط نہیں تھی. اسلام چاہتا ہے معاملات کو ایک عادلانہ منصفانہ انداز کے اندر, پورے معاشرے کے اندر بہبود. ویلفیئر سٹیٹ ہو تو سب کو اس ویلفیئر سے حصہ مل رہا ہو. یہ چیزیں وہ ہیں, جیسا کہ میں نے اس خطبہ میں اپنے جو یوم اقبال کا خطبہ تھا کیا تھا کہ علامہ اقبال کی بالغ نظری یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹ کو کنڈم کیا ہے لیکن ٹوٹلی نہیں. یہ مانا ہے کہ مغربی تہذیب اور کلچر کے اندر بعض چیزیں وہ ہیں جو خود قرآن نے سکھائی ہیں. اس نے توہماتی شرک کا خاتمہ کیا, توہمات کا خاتمہ کیا, حقائق کے اوپر اپنا موقف قائم کرنے کی تلقین کی. یہی ہے کہ جس پر یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ابتدا ہوئی اور وہ اس کا ارتقا ہوا. اسی طریقے سے جمہوری انصاف, معاشی انصاف, سیاسی انصاف, اس کا تو سب سے کامل نظام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اور یہ مغربی نظام میں اگر کوئی خیر ہے تو وہ وہیں سے مستعار ہے. یا جو نور مصطفیٰ اورا بحاس, یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ, یا یہ کہ یہ ابھی مغربی تہذیب جو ہے ان چیزوں کو ریئلائز کرنے میں ابھی کوشاں ہے, جا رہی ہے, ادھر تلاش کر رہی ہے نظام مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قدا بینی جہان رنگو بو, جہاں کے از آن کے از خاکس میں روئے دارزو, یا جو نور مصطفیٰ اورا بحاس, یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ. تو یہ ہے پہلی بات کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. جو بھی سمجھ لیں, جو بھی اس کو سمجھ لیں وہ اس کو پھیلائیں, عام کریں. دوسری بات, دستور اور قانون کے ضمن میں پیش قدمی, اسلامی قانون, اسلامی دستور, اس کے ضمن میں پیش قدمی کے دو راستے ہیں. یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. ایک راستہ کہ جو اس وقت زیادہ اخبارات میں اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ وہ شریعت بل آنا چاہیے, فوراً آ جانا چاہیے, نافذ ہو جانا چاہیے. اور واقعہ یہ کہ اس اسمبلی پر تو حجت قائم ہے, سینٹ سے وہ پاس ہو گیا تھا, اور اب اس کے بعد جو ہے یہ اسمبلی جو ہے اس کے قائلین حامیین پر مشتمل ہے. لہذا اگر لوگوں کی طرف سے تقاضا اور مطالبہ ہے تو غلط نہیں ہے. اس اعتبار سے ایک راستہ تو یہ ہے کہ شریعت بل, لیکن اس میں تین ترمیمیں ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, وہ میں بعد میں بیان کروں گا دوبارہ. آج تین ترامیم کے ساتھ یہ جو شریعت بل تھا اس کو منظور کیا جائے, اس کے نتیجے میں دستور میں بھی کچھ ترامیم کرنی پڑیں گی, اس لیے کہ موجودہ دستور اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. پہلے یہ خیال تھا کہ ٹو تھرڈ میجورٹی کا حاصل ہونا جو ہے تقریباً محال ہے, لیکن اب ٹو تھرڈ میجورٹی آئی جے آئی کو حاصل ہے. آئی جے آئی اور اس کے الائز جو ہیں ان کو ٹو تھرڈ میجورٹی حاصل ہے, وہ عذر بھی ختم ہے. تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہی راستہ جس پر تھے شریعت بل کے محرکین جو تھے چلے تھے, پھر سینٹ نے جس کو اختیار کیا اور اس کو آگے بڑھایا جائے, اب اس کو قانون کا درجہ دیا جائے, اور اس میں اگر دستور میں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی اب آپ کے پاس جو ہے وہ تعداد موجود ہے, پرسنٹیج, لہذا اس میں ترمیم کی جائے. اس میں جو تین ترامیم ضروری ہیں, ایک تو اس کی جو دفعہ 15 ہے, اس میں بیرونی جو قرض خواہ ہیں ہمارے ان کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی قرضے ہمیں دے رکھے ہیں ان پر سود جاری رہے گا, یہ شریعت کی روح سے حرام ہے. یہ بہت بڑی قیمت, اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی قیمت دے کر, دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا. نہ صرف یہ کہ بیرونی آقاؤں یا بیرونی انداتاؤں کو یہ تحفظ دیا گیا ہے اس شریعت بل میں اور اطمینان انہیں دلایا گیا ہے, اندرونی سود خور اس ملک کے اندر جو سود خور ہے دفعہ 16 میں انہیں بھی اطمینان دلا دیا گیا, تم فکر نہ کرنا. اگر کسی نے 10 لاکھ کے, 20 لاکھ کے, 1 کروڑ کے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ لے کے اپنی تجوری میں رکھے ہوئے, انہیں سود ملتا رہے گا, چاہے وہ سود ہمارے ملک میں ختم بھی ہو جائے لیکن سابقہ جو معاملات تھے ان کے اوپر سود جاری رہے گا. یہ تو میرے نزدیک صحیح خلاف ورزی ہے نص قرآن کی, یہ بغاوت ہے قرآن مجید کے حکم سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعلموا بحد من اللہ ورسوله وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. صرف راس المال تمہیں ملے گا, اس کے سوا کچھ نہیں, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تم پر ظلم یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو راس المال ہے وہ بھی ضبط کر لیا جائے, نہیں وہ ہم دیں گے, قرضہ لیا تھا ہم نے ہم دیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس پر سود, اس سود کا کوئی امکان نہیں, آئندہ سود ہم نہیں دے سکتے. یہ ہمارے دین کا حکم ہے, ہم دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, یہ کوئی ہمارا سیاسی فیصلہ نہیں ہے, یہ ہمارے دین کا حکم ہے, ہماری کتاب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. اسی طرح درونی سود خور جو ہے ان سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سود وہ لے چکے ہیں وہ اتنا ہے کہ ان کا تو راس المال بھی اگر ضبط کر لیا جائے تو شاید وہ خلاف انصاف تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال شریعت کا جو حکم ہے جس دن بھی یہ فیصلہ ہو اس کے مطابق ان کے بھی راس المال تک کی ضمانت تو دی جا سکتی ہے, زیادہ کا مسئلہ نہیں. تیسری دفعہ اس میں جو ہے, چوتھی دفعہ کی ذیلی دفعہ 10 ہے, جس میں عجیب ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ فرض کیجئے کسی سرکاری ملازم کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کسی موقع پر, تو اگر اس کے بعد یہ طے ہو بھی جائے کہ زیادتی ہوئی تھی تو کمپنسیشن نہیں ملے گی اسے. حالانکہ یہ بھی تو اصول جو عام ایک ہے تصور جو ہے عرف عام کے بھی خلاف ہے, اگر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس کی تلافی ہونی چاہیے, اس کی کمپنسیشن ملنی چاہیے. بہرحال ایک راستہ تو یہ ہے, کیا کرتے ہیں یہ تو دیکھنا ہے. ابھی ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک قدم بھی پیش قدمی کریں گے, ایک قدم آگے بڑھیں گے, ہم سر آنکھوں پر اسے قبول کریں گے. ہمارا منفی طرز عمل کبھی نہیں رہا. ہم نے صدر ضیاء الحق صاحب نے جو بھی آخری دور میں اپنے دور اقتدار کے آخری دنوں میں جو شریعت آرڈیننس نافذ کیا تھا ہم نے اسے بھی ویلکم کیا تھا, اس لیے کہ اس سے کم جو آئلی قوانین ہیں وہ نکل گئے تھے استثناءات سے اور وہ شریعت کورٹ کے دائرے میں آ رہے تھے. ایک قدم جو ہے, ایک پیش رفت تھی اس میں, ہم نے اسے ویلکم کیا. اگرچہ جماعت اسلامی نے اس کو انسداد شریعت آرڈیننس جو ہے تعبیر کیا تھا, لیکن ہم نے کہا پر نہیں, ہمارا سیاسی موقف نہیں ہے, ایک قدم بھی آگے بڑھے گا سراخوں پر ہم قبول کریں. ہمارے نزدیک وہ حدیث ہمارے سامنے, اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ, اللہ کے حدود میں سے ایک بھی اگر حد کہیں نافذ کی جائے, اللہ کے احکام میں سے ایک حکم کی بھی تنفیذ ہو جائے تو بھی بہت بابرکت. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا احتجاج جاری رہے گا, ہم پبلک کو بتاتے رہیں گے یہ وہ اسلام نہیں ہے, اس میں یہ سودے بازی کی گئی ہے, اس میں سود خوروں کے ساتھ یہ مفاہمت کی گئی ہے, یہ بات بتانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں, وہ جاری رکھیں گے اگر اس میں یہ تنظیم نہ ہو. تو پہلا راستہ بہرحال یہ ہے کہ جس گاڑی چلی تھی پچھلے دنوں شریعت بل کے حوالے سے, اسی راستے کو آگے بڑھایا جائے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس شریعت بل کے اندر 3 اس میں ترمیمیں کر کے پھر یہ کہ اس کو منظور کرایا جائے, اور اس کے تنفیذ کے راستے میں دستور جو ہے موجودہ اس میں اگر رکاوٹ ہے دستور میں ترمیم کی جائے. میرے نزدیک یہ راستہ بھی ہو تو سر آنکھوں پر, لیکن دوسرا راستہ بہتر ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دستور میں صرف ایک دفعہ ہے اس میں اگر ترمیم ہو جائے تو پھر کسی شریعت آرڈیننس کی شریعت بل کی ضرورت نہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے جب بھی کبھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اسلامی نظام کیا ہے, سیاسی نظام, کسی ملک کے دستور میں ایک دفعہ لکھی ہوئی ہو نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت وداؤٹ اینی ایکسیپشن, استثناء نہیں ہو سکتی. استثناء کے مطلب آپ نے دین کے حصے بسرے کر دیے, پھر تو وہ وعید آ جائے گی, افتو ملونا بے بازل کتابیں و تکفرون بے باز, کیا تم ہمارے دین اور شریعت کے اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہوئے کو نہیں مانتے. نو ایکسیپشن, بلا استثناء ایک دفعہ کافی ہے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت, کوئی اس ملک کے اندر قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا یا نہیں رہ سکتا قائم. یہ ایک ہو جائے دستور میں تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, پھر کسی لمبے چوڑے نہ کسی آرڈیننس کی ضرورت ہے. اور ایک پروسیس ہے اصل میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ایک نکاتی مطالبہ, صرف ایک نقطے پر مشتمل مطالبہ, اس کی ایک تاریخ ہے, یہ اس تاریخ کے ساتھ ان لائن ہے, یہ اسی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. وہ تاریخ یہ ہے کہ پہلے ہمارے ملک میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، وہ صرف پری ایمبل تھا، اس نے ایک رخ معین کیا تھا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. اس کے بعد ہمارے جو دستور بنے اس میں ایک دفعہ رہی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلن ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، لیکن وہ بھی ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھا، وہ جسٹسیبل نہیں تھا، اس کی بنا پر کورٹ میں نہیں جایا جا سکتا تھا، کوئی ریٹ کوئی پٹیشن نہیں داخل کی جا سکتی تھی، یہ تو ایک رہنما قانون ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی تیسرا قدم آئیڈیالوجی کاؤنسل بنائی گئی. یہ کاؤنسل ہے، اس میں علماء ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، سب کے سب یہ موجود ہیں، اور بڑے جو بہت باصلاحیت ججز ہمارے ہاں ہوتے تھے جن کو کچھ نہ کچھ دین کا بھی فہم تھا اور دین کی معلومات رکھتے تھے، ان کو لیا گیا اس میں. تو وہ ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل. یہ تین سٹیپ ہیں بہت پرانے ہمارے ہاں. اس کے بعد آئے ضیاء الحق صاحب مرحوم، انہوں نے اس میں ایک پیش رفت کی، آگے بڑھے، انہوں نے شریعت کورٹ بنا لی تاکہ اس دفعہ کو کسی درجے میں اب اس کو نافذ کرنے کے لیے ایک شریعت کورٹ ہے. پہلے اس کا کچھ اور نظام تھا، بعد میں اس میں ترمیم ہوئی، بارہ لب وہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے. اس کو یہ حق حاصل ہے، اور وہ پورا ایک چیپٹر ہے ہمارے دستور میں، چیپٹر 3A. وہ چیپٹر 3A جو ہے شریعت کورٹ پر مشتمل ہے. اس میں پہلے جو کئی دفعات ہیں اس میں اس کا کیا دائرہ کار ہے، کیا حدود ہے، کیا پروسیجر ہوگا، کیا، لیکن اصولاً یہ سمجھیے کہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی قانون کے بارے میں، چاہے وہ خود اپنے طور پر سوئے موٹو اسے کہا جاتا ہے، اپنے طور پر، چاہے کسی کی درخواست آنے پر، وہ یہ ایگزامن کر سکتی ہے، وہ عدالت دیکھ سکتی ہے، جائزہ لے سکتی ہے کہ اس کا کوئی جز یا وہ پورا کا پورا قانون خلاف اسلام تو نہیں ہے. اگر خلاف اسلام ہے تو ورڈکٹ دے دے گی، اور ایک وقت معین کر دے گی حکومت، اگر وہ کوئی ہے ایسا قانون جس کا تعلق ہے صوبائی سے حکومت سے، تو وہ صوبائی حکومت کو، گورنر کو نوٹس دے دے گی، اور اگر وہ ہے مرکزی تو پھر وہ پرائم منسٹر کو، صدر کو، اس کو نوٹس دے دے گی کہ اتنے دنوں کے اندر اندر اس قانون کی جگہ دوسرا قانون بنا لو، ورنہ یہ ہے کہ فلاں تاریخ پہ یہ قانون کا عدم ہو جائے گا. اس اعتبار سے یہ بڑی مثبت پیش رفت تھی. اسی کا ایک نمونہ سامنے آیا، چاہے 5 سال لگ گئے اسے، اسی شریعت کورٹ کا ایک ورڈکٹ تھا، یہ جو دیت اور قصاص کا قانون ہے، پھر وہ ہوتا ہے، پھر اس کی وہاں پر جائے گی، اس کی اپیل ہوگی، پھر ریویو ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر اور 100 چکر، پھر یہ کہ جب نیت نہ ہو، جیسے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی نیت نہیں تھی تو انہوں نے اس میں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہزار طرح کے اور نوانوں کو پھینک جاتے، ایک اس کو بنا دیتے، ایک یعنی جس کو آپ رول آف نیسیسٹی کہتے ہیں اس کا مسئلہ بھی بنا سکتے تھے، جیسا میں تفصیل سرچ کر چکا ہوں، یہ مسئلہ جو ہے زیر بحث آ چکا ہے میری ایک تقریر میں. تو وہ شکل تو اور تھی، لیکن یہ کہ اس کی مثال جو سامنے آئی، وہ قانون قصاص و دیت منظور ہوا، اسی پروسیس سے ہوا، اس میں جتنی بھی ہماری فوجداری قانون کی اس دفعہ کے اندر جو شتے غیر اسلامی تھی ان میں ترمیم ہو گئی، اور یہ تھی ایک طریقہ. البتہ ضیاء الحق مرحوم نے بھی اس میں 4 چیزیں مستثنا رکھی. اس سے یہ چیز جو ہے پھر وہی معاملہ ہو گیا کہ شریعت کا ایک حصہ ہمیں قابل قبول ہے، ایک حصہ ہمیں قابل قبول ہے. یہ ہے جس پر لڑائی میں لڑتا رہا، میں نے تنقید کی، یہ کیا نیم جلانا، اصل جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو آپ نے شریعت کے دائرے سے خارج کر دیا. ان میں سب سے پہلی چیز جو مستثنا رکھی گئی وہ دستور پاکستان. دستور پاکستان کے میں اگر کوئی شے ثابت بھی ہو جائے، ثابت کر دیا جائے کہ یہ خلاف اسلام ہے، تو وہ شک جو ہے وہ بہرحال اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا، وہ تو ڈاکومنٹ ہے، اس ریاست کا بنیادی ڈاکومنٹ ہے، وہ اس کی زد میں نہیں آئے گا. دوسری شے آئی عدلیہ، عدالتوں اور ٹریبونلز، جو ٹریبونلز اب بنے ہیں، یہ بھی دستور کے تحت بنے، ان ٹریبونلز کے جو رولز آف پروسیجر ہیں وہ اس کے تحت نہیں آئے گا. یعنی جو بھی ان کے قواعد و ضوابط ہیں، پروسیجرل لا ہے، وہ جو ہے وہ شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر. نمبر 3، اینڈ پریپیئر فار دی شاک، مسلم فیملی لا بھی اس سے خارج ہے، آئلی قوانین بھی شریعت کے دائرے میں نہیں آئیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 4th اور اہم ترین چیز جس کا تعلق ہے اس معاشرتی اور معاشی عدل سے، مالی معاملات بھی شریعت کے کورٹ کے دائرے سے خارج ہو. سود خوری ہے تو ہوتی رہے گی، اور جوا ہے تو چلتا رہے گا، اور سٹا ہے تو ہوتا رہے گا، اور اگر یہ جو کچھ ہو رہے ہیں اب وہ ٹی وی کے ایسوسی ایشن کی طرف سے اسی طرح کا جوا چل رہا ہے جیسے پہلے وہ سیف گیمز کے حوالے سے چلا تھا، یہ چلتا رہے گا. ان سب کے اوپر جو ہے شریعت کورٹ کا کوئی فیصلہ جو ہے اس پر اثر انداز ہے، بٹھا دیجئے جلدی سے آپ، ڈسٹرب نہ کریں لوگ. یہ چار چیزیں تھیں کہ جو اس سے مستثنی تھی. میری لڑائی جو ضیاء الحق صاحب سے تھی وہ انہی چیزوں کے بارے میں تھی. شریعت تو اپنی ٹوٹل ڈومینیشن چاہتی ہے، جزوی نہیں. وہ تو یہ چاہتی ہے کہ معاملہ ہو تو کلی ہو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ماننا ہے تو پورے دین کو مانو، پوری شریعت کو مانو، نہیں ماننا تو دفع ہو جاؤ. شریعت کو تمہاری احتیاج نہیں ہے، تمہیں شریعت کی احتیاج ہے. اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اسلام کے محتاج ہو. خاص طور پر پاکستان، اسلام پاکستان کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا کسی اور ملک کو یہ توفیق عطا فرما دے گا، پاکستان اپنے بقا اور وجود کے لیے اسلام کا محتاج ہے. یہ لڑائی تھی اور یہ لڑائی اب بھی اگر یہ معاملہ اس طرح تک جاری رہے گا. البتہ ان میں سے میں چاہتا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ چیزوں کو بیان کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ دستور اور عدلیہ کا نظام، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی میرے مطالعے میں خامی ہو، میرے نزدیک اس میں کوئی شے خلاف اسلام نہیں ہے. یہ خام خواہ کا ایک ہوا ہے. دستور کا جو مسئلہ ہوتا ہے، دستور فیڈرل ہو، کانفیڈرل ہو، پارلیمانی ہو، صدارتی ہو، کیا شعبے جو ہیں وہ صوبوں کے پاس رہیں، فیڈریٹنگ یونٹس کے پاس کون سے حصے جو ہیں وہ بدلے، کوئی چیز کا اسلام سے کوئی بحث نہیں. اسلام کسی شے کو لازم کرتا ہی نہیں. لہذا یہ خوف ہے خام خواہ کا ہوا. اور دوسرے یہ کہ عدالتی پروسیجر، یہ تو دیے ہی محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا تو جانتی نہیں تھی. یہ سارے پروسیجر کہ شک کا فائدہ ملزم کو جائے گا، 100 مجرم چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، یہ اصول تو محمد رسول اللہ نے دیا ہے. پھر یہ کہ جب تک دوسری پارٹی کی بات آپ نے سن لیں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ تو محمد رسول اللہ کا دیا ہوا فیصلہ ہے. یہ تمام جو ہے، باقی تو ہمارے ہاں بدبیانتی، جھوٹ، جھوٹے گواہ، جھوٹے حلف، اس کی ساری خرابی ہے جو عدلیہ کی ہے، ورنہ عدلیہ کے نظام میں کوئی شے خلاف اسلام نہیں ہے. لہذا یہ دو چیزیں جو ہیں، خام خاکا ایک ذہن میں خوف ہے کہ پتہ نہیں اگر انہیں ہم شریعت کے تابع لے آئے تو کیا پینڈوراز باکس کھل جائے گا اور کیا خطاؤں پر قیامت نہیں آتی. اس لیے اس میں ایک اصول آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بارہا پہلے بتایا ہے. ایک بات یہ ہے کہ اسلام کی منشا کیا ہے، اسلام کی اخلاقی تعلیم کیا ہے، مستحبات کیا ہیں. ایک ہے خالص حلال اور حرام کا فیصلہ. کسی شے کو حرام ثابت کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور آپ آسانی سے آپ کو ایک شے پسند نہیں ہے یا وہ مکروہ ہے، مکروہ حرام نہیں ہے، یہاں تو واقعہ حرام کی بنیاد پر چلتا ہے قانون کے اندر. تو ان چیزوں میں کسی شے کو حرام ثابت کرنا، یہ در حقیقت وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں خامخواہ دماغوں میں بیٹھا ہوا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ مستحبات میں سے ہیں. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیے، میں نے ہمیشہ یہ کہا، یہ 20-25 مہینے جو بھی گزرے ہیں، عورت کی سربراہی میرے نزدیک اسلام کی روح کے منافی ہے، اسلامی تعلیمات کے مخالف ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ حرام مطلق ہے. حرام مطلق نہیں ثابت کیا جا سکتا اس. اور جو محتاط ہمارے علماء مفتیان تھے ان میں سے کسی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ حرام مطلق. یہ ہمارے سیاسی جو ہے جو میدان کے اندر لیڈر انہوں نے کہا، اور میں نے تو اس معاملے میں خاموشی اختیار کی تھی. پھر وہی شعر اقبال کا یاد آ رہا ہے، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہے اسلام کے فرزند. تو وہ جو مجھ سے ناراض تھے، اور نہ میرے پاس ایک مقالہ موجود تھا، مشیر الحق صاحب کا جن کو کہ وہاں قتل کیا گیا سری نگر میں، ان کا مقالہ بہت زوردار کہ جس میں انہوں نے ثابت کیا تھا یہ حرام نہیں ہے. میں نے شاید ہی کیا، میں نے کہا خام خواہ یہ سمجھا جائے گا یہ پیپلز پارٹی کی یا بے نظیر کی سپورٹ. آج صبح مجھے ایک صاحب نے، پروفیسر خورشید عالم صاحب ہیں یہاں کے ہمارے کالج میں، کبھی وہ پرنسپل بھی رہے کسی کالج میں، عربی کے اچھے اسکالر ہیں، ریاض میں کہیں حکومت سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، ان نے کتاب مجھے دی ہے. انہوں نے اس حدیث کے اوپر محققانہ انداز میں کلام کیا ہے کہ جس کی روح سے اس کو حرام کہا جاتا ہے. حرام تو کسی نے کہا ہی نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کا فتویٰ موجود تھا کہ حرام نہیں ہے. لیکن وہ تو جب سیاست کی بات ہوتی ہے اس میں اپنی پرائیورٹیز اور اپنی پسند و ناپسند، اور اس میں پھر مذہب کو بیچ میں لانا، تو مسئلہ اور ہو جاتا. اس وقت میں صرف کس حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ در حقیقت یہ دستور نمبر ایک، اور نمبر دو عدالتوں اور ٹریبونلز کے پروسیجرز، ان میں کوئی شے میری معلومات کی حد تک اسلام کے خلاف ہے. اگر کوئی ہوئی تو بہت ہی کوئی جزوی ہوگی، ثانوی ہوگی. یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر شریعت کو ایک بالا ترین بنا دیا جائے ان تمام چیزوں کے اوپر تو کوئی قیامت آ جائے گی، یہ کوئی ہاؤس آف کارڈز ہے جو گر جائے گا، درم برم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں. البتہ جہاں تک مسلم فیملی لاس کا تعلق ہے، واقعہ ہے کہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں تھی. مسلم فیملی لاس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ پرسنل لا میں تو غیر مسلموں تک کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے قانون کے مطابق جو ہے اپنے عمل کریں، یہاں آپ نے مسلمانوں کو پابند کر دیا. یہ ایسی جہالت، ایسی نادانی، یہ صرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر کر سکتا تھا، ایوب خان. کوئی آدمی سمجھدار جو ہے یہ حماقت نہیں کر سکتا تھا. اس نے جو ہے وہ اپنا خاص اس کے اوپر اثر قائم ہو گیا تھا، غلام احمد پرویز صاحب کا، اس کے زیر اثر کر دیا. اور ضیاء الحق صاحب کمزور آدمی تھے، وہ یہاں کی بیگمات اور خواتین کو فیس نہیں کر سکے، اس لیے اس کو ختم نہیں کر سکے. ورنہ اس سے زیادہ ان لاجیکل غیر منطقی بات کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ تو پرسنل لا کا معاملہ ہے، پرسنل لا میں آپ کو ہر ایک کو آزادی دینی چاہیے. پھر یہ کہ پرسنل لا شیعوں کا اور ہے، سنیوں کا اور ہے، اہل حدیث کا اور ہے، حنفیوں کا اور ہے. حنفیوں کے نزدیک تین طلاقیں ایک وقت دے دی تو مغلظ ہو گئی طلاق، کوئی اب ہو ہی نہیں سکتا، نہ اب رجوع ہو سکتا ہے، نہ دوبارہ ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اب تو اس عورت کی شادی کہیں اور ہو، اور پھر کہیں اگر خدا نہ خواستہ پھر کہیں دوبارہ اس کو بھی وہاں بھی طلاق ہو جائے، تب یہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے. ورنہ ایک مرتبہ اگر کہا طلاق 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 مغلظ ہو، جبکہ اہل حدیث کے نزدیک ایسا نہیں ہے، جبکہ شیعوں کے نزدیک ایسا نہیں ہے. آپ لاکھ مرتبہ کہہ دیں ایک محفل میں، وہ ایک ہی طلاق ہوگی، اسے رجوع کر سکتے ہیں آپ عدت کے اندر اندر. تو زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کو خامخواہ دل جبر جو ہے اور اس میں جو ہے ان قوانین کو نافذ کرنا، یہ قانون نافذ ہوئے چلتے رہے، کیوں چلتے رہے؟ ایک جرنیل کی حق درمی، دوسرے جرنیل کی کمزوری، اور ہماری مذہبی جماعتوں کی غلط حکمت عملی. سب کہتے رہے یہ خلاف اسلام ہے، شیعوں نے کہا خلاف اسلام، سنیوں نے کہا خلاف اسلام، وہابی جنہیں کہا جاتا انہوں نے کہا خلاف اسلام، اور سنیوں نے کہا خلاف اسلام، دیوبندیوں نے کہا خلاف اسلام، بریلیوں نے کہا خلاف اسلام، اہل حدیث نے کہا خلاف اسلام، جماعت اسلامی نے کہا خلافت اسلام، اور 28 برس سے وہ قوانین آج تک چل رہے ہیں. اس کا تو منطقی تقاضا، اس کو نکالیے آپ اپنے قانون سے، اس کو ہر فرقے کو اجازت دیجئے کہ وہ اپنے معاملات اپنے پرسنل لا کے مطابق طے کرے. اور میں نے یہ سفارش کی تھی کہ جب بھی شادی ہو، ظاہر بات ہے اہل حدیث بھی مسلمان ہے، لڑکی اہل حدیث ہے یا لڑکا اہل حدیث ہے، یا لڑکی سنی ہے وہ حنفی ہے یا لڑکا حنفی، اگر ان کی شادی ہو رہی ہے تو جو رجسٹریشن کرتے ہو وہ طے کر دیا جائے کہ یہ شادی جو ہے کون سی فقہ اسے گورن کرے گی، کون سا مسئلہ گورن کرے گا، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو پہلے سے طے ہو کہ یہ تو اگر لڑکا جو ہے چاہے اہل حدیث ہے لیکن کسی حنفی لڑکی سے شادی کرنے پر تلا ہوا ہے تو قربانی دے اور مانے کہ اس شادی کے اوپر قانون جو ہے وہ حنفی فقہ کے مطابق ہی جو ہے وہ نافذ ہوگا. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. باقی اس کا تو اس کے اندر مستثنا رکھا جانا، میں نے عرض کیا ایک جرنیل کی ہٹ درمی، دوسرے کی کمزوری، اور علماء کی غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے. ورنہ دیر نو لاجک بہائنڈ اٹ. اس کو تو اصل میں ملکی قانون سے، ہندوستان کے مسلمانوں نے آج تک ملکی قانون کا جو ہے اس کے اوپر عمل دخل نہیں ہونے دیا، اور ہم نے 28 برس سے غیر اسلامی قوانین اس میدان کے اندر نافذ کر دیے. یہ چیز تو سیدھی سیدھی بات ہے جو نکل جانی چاہیے شریعت کے دائرے سے، اس قانون کے دائرے سے. آخری چیز جو ہے مالی معاملات، یہ ہے اصل شے جس کو کہ ہمارا جدید طبقہ بھی مانتا ہے کہ وہ ہے اصل اہمیت کی شے. سوشل جسٹس ہونا چاہیے. اس میں تو الحمدللہ کہ 10 سال کا استثناء تھا صرف، اور وہ ختم بھی ہو چکا، اب وہ دروازے کھل چکے ہیں. اگر کہیں دوبارہ اس کے اندر وہ پھر کہیں اس ترمیم نہ کر دی جائے اور نیگیٹو ریورس پروسیس نہ چلا دیا جائے کہ یہ آئلی قوانین، یہ جو مالی قوانین ہیں، انہیں پھر شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر رکھ دیا جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ورنہ یہ کہ اس کے بند تو کھل چکے ہیں. اس میں جیسا کہ میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، نمبر ایک، جوئے اور سٹے اور لاٹری پر تو پہلے دن پابندی ہو جانی چاہیے. اتنا بڑا حرام جس کو قرآن جو ہے ہم بدل قرار دیتا ہے شراب کے، ان نمل خمر ومل میسر، ان دونوں کو برابر کیا. شراب بھی جو ہے آدمی کو بے عمل بنا دیتی ہے، عملی زندگی سے دور، اور جوا بھی بے عمل بنا دیتا ہے. چانس کے اوپر داؤ لگاؤ، وہ داؤ جو ہے اسی کے اوپر جیتنا ہارنا جو ہے، اس میں محنت کا دخل نہیں ہے، اس میں داؤ ہے اور چانس ہے. یہ دونوں چیزیں ہم بدل ہیں، دونوں جگہ پر سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی دونوں کو ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے، اس کی حرمت تو قطن ہونی چاہیے. سود کا معاملہ بھی یہ ہے سب سے مشکل کڑوی گولی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت جس میں کہ مذہب کا اب اس کے برسر اقتدار آنے میں بہت بڑا دخل ہے عوامی سطح پر، آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد، یہ کڑوی گولی اگر یہ نگل جائیں تو واقعہ یہ ہے کہ میں بھی مان لوں گا کہ ایک انقلاب آ گیا. انقلاب ہوگا تو یہ ہوگا، ہاتھوں کے بدلنے اور چہروں کے بدلنے کو میں انقلاب نہیں مانتا. میں کیسے اعتبار انقلاب آسمان کر لوں؟ میں تو تب کروں گا جب یہ کڑوی گولی حلق سے اتر جائے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم بیرونی اور اندرونی ہر طرح کے سود خوروں کو کھلا کھلا بتا دیں کہ بس گئے دن کے، اب وہ معاملہ جو تھا وہ دکان ختم ہوئی، یہاں سے اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور یہ ہو سکتا ہے انقلابی ایک اگر واقعہ ایک جذبہ ابھر آئے گا اس قوم کے اندر، اس کے حوالے سے قوم بھوکا رہنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اس کے لیے لوگ اپنے پیٹ باندھنے کے لیے پتھر باندھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ حرام ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اور باہر والوں سے بھی کہا جائے گا صاحب ہماری نہ آپ سے دوستی ختم ہوئی نہ کوئی اور ہمیں آپ سے دشمنی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے دین کا معاملہ ہے. جیسے کہ میں ضیاء الحق صاحب سے کہا کرتا تھا کہ آپ نے اگر پی آئی اے میں شراب بند کر دی تو کیا دنیا نے اسے پسند کیا ہوگا؟ یہی سمجھا ہوگا بڑے دقیان اسی قسم کے لوگ ہیں، شراب جیسی چیز کو ہوائی جہاز کے اندر جو ہے سب نہیں کر رہے. اسی طریقے سے کہیے ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، باقی آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی آپ کے دشمنوں سے ساز باز نہیں. ہمارا جو بھی ہے وہ اتحاد ہو دوستی ہو برقرار رہ سکتی ہے، بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہے ان میں کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. اور یہ ہوگا تبھی وزن اس میں قائم ہوگا تب جبکہ آپ گھر میں پہلے اسے حرام کر دیں، گھر والے حرام خوروں کو اور سود خوروں کو جو ہے پہلے ان کو تو دکھائیں نہ کہ یہ اب لال جھنڈی ہے کچھ نہیں ملے گا تو. لیکن یہ کہ اگر یہ ہم کر جائیں تو پھر باہر والا بھی کوئی نہیں ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے. وہ تو بہت بڑے بڑے قرضے اپنے جو دوست ہیں انہیں ویسے ہی معاف کر دیتے، بلین اینڈ بلین کا بھی جو ہے غالباً مصر کا قرضہ جو ہے معاف کیا گیا. اس لیے کہ یہ قرضے دیے جاتے ہیں اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت، اپنے گلوبل جو اسٹریٹجی ہے اور گلوبل انٹرسٹ ہے ان کے تحت دیے جاتے ہیں. کسی قوم میں ایک قیادت ابھر کر آ جائے جاندار اور وہ ڈچ کر یہ کہے تو کوئی بھی آپ کا جو بھی کوئی دوست ہے وہ قطر اس میں کوئی تباہت محسوس نہیں کرے گا اور کوئی بڑا بھونچال نہیں آئے گا. اصل شے یہی ہے کہ اپنے اندر یقین ہونا چاہیے، اپنے اندر ایمان کہ ہمیں شریعت پر چلنا ہے. اسی سے سرمایہ داری کی جڑ کٹے گی. اس سود نے کیسی کیسی مکھی شکلیں پیدا کی، کتنے ارب روپے کے قرضے جو ہے معاف کر دیے گئے. یہ سرمایہ داروں کا سب سے بڑا جو ہے ہتھکنڈا یہی ہے. آپ نے بینکوں کو بھی نیشنلائز کر لیا، کوئی بھی حکومت جو ہے وقت کے اوپر جو موجود ہے ساری قوم کی بچت اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہا ایک پانڈ باندھ کے اس کو دے دیا، جس کو چاہا ایک جو ہے اربوں روپیہ اس کو دے دیا، اور جب چاہا معاف کر دیا. اس سے بڑی لوٹ مار، اس سے بڑا ایکسپلائٹیشن اس پوری قوم کا. بچت وہاں جمع ہوتی ہے وہ صرف جو ہے سرمایہ داروں کی نہیں ہوتی، وہ غریبوں کی بچت بھی جمع ہوتی ہے وہاں پر. وہ سارا کا سارا ڈسپوزل پر ہے، جو بھی حکومت وقت ہے وہ جتنا چاہے جس کو بخش دے اور پھر جب چاہے معاف کر دے. یہ در حقیقت سود خوروں کا، سرمایہ داروں کا، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جب تک اس کو ہم نہیں بدلیں گے، یہ بدل لیں تو واقعی انقلاب ہوگا اور انقلابی جذبہ ابھر آئے گا. بین الاقوامی سطح پر بھی کوئی نہیں جو ہمارے سامنے آ سکے. اس قوم میں ایک ایسا جذبہ جو ہے اتنی ہیٹ جنریٹ ہوگی انشاءاللہ کہ کوئی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. البتہ ایک تیسری چیز ہے معاشی عدل کے ضمن میں، ایک تیسری چیز اور ہے. وہ تیسری چیز ہے جاگیرداری اور زمینداری. پہلی دو چیزیں میں نے عرض کیا، وہ تو حرام مطلق ہے، قطعی ہے، اختلاف ہے ہی نہیں. جوا، سٹا، لاٹری حرام مطلق، لیکن اسی طریقے سے سود حرام مطلق. البتہ جاگیرداری اور زمینداری کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، یہ مسئلہ علمی تحقیق کا مستحق ہے. تو میں نے جو بات کہی تھی آج سے 8 سال پہلے یا 8.5 سال کہیے، وہی آج دہرا رہا ہوں. اس لیے کہ یہ حکومت ضیاء الحق صاحب کے جانشینوں کی حکومت ہے، یہ انہی کا ایک تسلسل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تھوڑا سا وقفہ درمیان میں آیا ہے وہ کوئی اور رخ تھا کوئی اور مزاج تھا، لیکن یہ حکومت جو ہے یہ ضیاء الحق صاحب ہی کی جانشین انہی کے فکر اور نظریے کو آگے لے کر بڑھنے والی حکومت. جو بات میں نے وہاں کہی تھی جبکہ میں ان کی گڈ بکس میں نہیں بیسٹ بکس میں تھا، مجھے شورا کا انہوں نے رکن نامزد کیا تھا، شورا میں نے بات کہی، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بات جو ہے کہ انگریز جو نظام چھوڑ گیا بندوبست اراضی وہ کوئی مقدس ہے، اسے جو کا تو قائم رکھنا جو ہے وہ شریعت کا اور قرآن کا اور حضور کے احکام کا کوئی تقاضا ہے، یہ بات غلط ہے، اس کے بارے میں ضرورت ہے نظر ثانی کی. دو مرتبہ کی ہمارے ہاں ہوئی ہیں زرعی اصلاحات، لیکن کوئی بنیادی تبدیلی ہمارے جو ایگریکلچرل جو نظام ہے زرعی نظام اس میں زمینداری کا نظام کوئی تبدیلی نہیں. اس کو کہا جاتا ہمارے ہاں کی وہ کولوکیل لینگویج میں کہ یہ سنار کی کھٹ کھٹ ہوئی ہے، جب تک کہ کوئی لوہار کا ہتھیارا نہیں پڑے گا اس وقت تک یہ جاگیرداری اور زمینداری کا نظام ختم نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ہمارے پاس دو بنیادیں موجود ہیں. نمبر ایک، مزارعت کے بارے میں یہ چیز مختلف فی ہے ہمارے ہاں. مزارعت ایبسنٹی لینڈ لارڈزم یہ متفق علیہ نہیں ہے کہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام مطلق، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے ورنہ اپنے بھائی کو دے دے اور اس میں سے ایک حبہ بھی اس میں سے لینے کا وہ حقدار نہیں. یہی فتویٰ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ، وہی امام مالک کا فتویٰ رحمہ اللہ، امام دار الحجرت، پھر یہی فتویٰ امام شافعی کا ہے. تھوڑی سی نرمی انہوں نے کی ہے کہ باغ کے تابع جو زمین ہوتی ہے، باغ کے اندر بھی تو کوئی جو فصل بیج دی جاتی ہے اس میں ہو سکتی ہے مزارعت، وہ باغ کے تابع شمار ہوگی، لیکن یہ کہ کھلا کھیت ہے اگر سیدھا تو اس کے اندر کوئی مزارعت نہیں ہو سکتی. صرف امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ہے، چاروں جو ہمارے ائمہ ان میں سے یا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے دو کا فتویٰ ہے، اس پر چل رہا ہے معاملہ ہمارے ہاں. لیکن یہ چیز ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے ایک لینڈ کمیشن بنایا جائے. وہ لینڈ کمیشن کیونکہ یہ غور طلب مسئلہ ہے، تحقیق طلب مسئلہ ہے، جس میں ہمارے جید علماء دین ہونے چاہیے، پھر یہ کہ بندوبست اراضی لینڈ سیٹلمنٹ کے ماہرین ہونے چاہیے جو دیکھ سکے کہ اس قوم کی مجموعی جو ہے بہبود کس نظام میں، ان کے تقاضوں کو سامنے رکھے. جدید ماہرین اقتصادیات ہو، سیٹلمنٹ لینڈ سیٹلمنٹ کے ماہرین ہو، اور وہ لوگ بیٹھ کر سوچے. تو پہلی بات تو یہ کہ مزارعت جو ہے وہ کوئی متفق علیہ شے نہیں ہے، اس کا جواب جو ہے متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں پلڑا بھاری ہے. تین ائمہ ایک طرف ہے، صرف ایک دوسری طرف آ رہا ہے یا ایک کے دو شاگرد آ رہے ہیں، لہذا یہ معاملہ حرمت سے زیادہ قریب ہے بنسبت حلت کے. اور اس سے بھی اہم بات ایک اور ہے، وہ میں نے بارہ آپ کو بتائی ہے کہ زمینوں کی ایک تقسیم ہے، اشری زمین اور خراجی زمین. اشری زمین صرف ان مسلمانوں کی ملکیتی زمین شمار ہوتی تھی، یہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ فیصلہ ہو گیا اور اس پر اجماع ہو گیا، اجماع ہے اہل سنت کا اجماع ہے. میں اہل تشیع کے بارے میں نہیں جانتا، اہل سنت کا اجماع ہے. اشری زمین صرف ان لوگوں کی شمار پائی، یعنی ملکیت ان کی، جو خود اسلام لے آئے بغیر لڑے بھیڑے، جیسے مدینے کے لوگ تھے، وہ تو خود حضور کو لے کر آئے تھے، مکے جا کر لے کر آئے تھے، حضور نے فتح نہیں کیا تھا مدینے کو، وہ اپنی زمینوں پر مالک رہے اور ان سے عشر لیا گیا، جیسے کہ مسلمان کے مال میں سے زکات ہے اسی طرح مسلمان کی ملکیت ہی زمین میں سے عشر ہے، باقی اس کی آمدنی جو ہے اس کی اپنی ہے ملکیت. لیکن جس علاقے کو بھی کبھی بھی مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، وہ بیت المال کی ملکیت ہے، اور جو بھی اس پر کام کریں گے چاہے وہ سابق ہندو یا کوئی اور عیسائی یہودی ہو وہ بھی برقرار رہ سکتے ہیں اس پر، لیکن وہ خراج ادا کریں گے براہ راست بیت المال کو، درمیان میں کوئی زمیندار نہیں ہوگا کہ جو اس میں سے کوئی حصہ لے کر بیٹھے. یہ بڑا انقلابی نظام ہے اسلام کا، یہ چیز بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں اپنی رائے نہیں دے رہا، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، نہ میں اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہوں، نہ کبھی آج تک سمجھا اپنے آپ کو مفتی، لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں حقائق کی حیثیت سے سامنے رکھ رہا ہوں. جو بھی لینڈ کمیشن بنے اسے اس کے اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس پر سوچے غور کرے اور پھر فیصلہ کرے. اور صرف تاریخی ایک حقیقت کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خلافت عثمانیہ 1924 تک یہی نظام تھا تمام، وہ جو خلافت عثمانیہ کا علاقہ تھا، پورا شمالی افریقہ، مصر اور لیبیا اور الجزائر اور یہ سارا اور عراق اور شام، ان سب پر اور ترکی خود اس پر یہی تھا، کوئی ایک انچ زمین بھی کسی کی ملکیت نہیں تھی، سب بیت المال کی ہے، جو کام کر رہا ہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو وہ بیت المال کو خراج ادا کرے گا براہ راست، اور یہ نظام اگر قائم ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ انکم ٹیکس جیسی مصیبتیں اور لعنتیں ختم ہو جائیں، بیچ میں جو یہ بیٹھے ہوئے جاگیردار اور زمیندار اس سے اپنی زمینیں جو اپنے وہ کوٹھیے بناتے ہیں اور محل بناتے ہیں اور نہ معلوم کیا کرتے ہیں، یہ سارا طبقہ بیچ میں سے نکل جائے گا، یا وہ کاشتکار ہے جو زمین پر محنت کر رہا ہے، یا مسلمانوں کا بیت المال ہے، خزانہ ہے، براہ راست اور کوئی درمیان میں نہیں ہوگا، اور اس سے وہ آپ کی ساری ضروریات ایسی پوری ہوں گی کہ یہ انکم ٹیکس جیسی لعنت اور بلا تو لازماً ختم ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کسی اور ٹیکس کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو قانون ہے کہ جس نے قوم کے تاجروں کی اکثریت کو جھوٹا اور بے ایمان بنا دیا ہے، یہ تو ایک لعنت کے طور پر ہمارے طور ہے جو مسلط ہے۔ اس سے آگے اس نظام عدل اجتماعی میں تیسری چیز ہے زکات کے نظام کو نافذ کرنا، جس کو ابھی بدنام کیا گیا ہے، صرف بینک ڈپازٹ پر زکات لے لینا اور سمجھنا کہ زکات آپ نے نافذ کر دی ہے، اس سے بڑا اسلام کی غلط ترجمانی کا کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تمام اموال تجارت، ایک شخص دکان میں 5 لاکھ کا مال لے کر بیٹھا ہو، 5 لاکھ کے اوپر 2.5% دینا پڑے گا، پورے کے پورے اپنے اموال تجارت، کارخانے کے اندر جتنا فنش مال پڑا ہوا ہے اور جتنا بھی اس کے اندر خام مال پڑا ہوا ہے، سب کی ملکی جو ہے مالیت، اس پر 2.5% دینا پڑے گا۔ یہ زکات آپ نافذ کر دیں تو واقعہ یہ ہے کہ انقلاب عظیم آ جائے گا، وہ کفالت عامہ کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ فراہم کی جائے گی، اس کی کفالت سیاست کے ذمے ہے، یہ پورا نظام نافذ ہو سکتا ہے اگر آپ زکات کو رائٹ کر لیں، صحیح صحیح نافذ کریں۔ البتہ ایک بات ہونی چاہیے، جو زکات دیں ان پر ٹیکس دوسرا نہ ہو، انکم ٹیکس بالکل نہ ہو، اور جو زکات نہ دیں ان پر دوسرا ٹیکس ہونا چاہیے، سیدھی سیدھی بات، اس لیے کہ زکات جو دیتے تھے ان پر جزیہ نہیں تھا، جزیہ ہندوؤں پر تھا، غیر مسلموں پر تھا، یہودیوں پر تھا، عیسائیوں پر تھا، مسلمانوں پر زکات ہے، انہیں جزیہ دینا پڑے گا، وہ بھی اس ریاست کے شہری ہیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا ہنگامہ جو ہے فرقے وارانہ شروع کر دیا جائے، فرض کیجئے وہ زکات نہیں دینا چاہتے ہو تو نہ دیں، لیکن پھر ان کو ٹیکس دینا چاہیے، آخر اس ریاست کے اندر ہے، اس کے امن و امان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں جو بہبود عام کے کام ہوں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ نظام زکات کا پورا پورا نافذ کرنا۔ میں نے ضیاء الحق صاحب کو بھی، پھر تاریخ تک مجھے یاد ہے 18 اگست 1980 کو میں نے کہا تھا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ زکات کے معاملے کو پرسنل لاء کے ساتھ شامل کر دیں، اس لیے کہ یہ عبادات کا حصہ ہے،